السلام علیکم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. 24 پارہ سورہ زمر، آیت نمبر 53 سے شروع کریں گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، قل کہہ کر بات کی گئی. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے امید دلائی ہے انسانیت کو کہ اگر انسانیت گناہوں میں انوالو ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور ہمارے دین کے اندر رجا کا فیکٹر جو ہے، امید کا، ہوپ کا فیکٹر، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کو کہلوایا گیا. یا عبادی الذین کہہ کر بھی بات شروع کی جا سکتی تھی، لیکن سکالرز کے مطابق قل جو کہا گیا، اللہ کے رسول سے جو کہلوایا گیا، مطلب یہ ہے کہ جو مبلغ ہوتا ہے وہ کسی گناہگار انسان کو جب امید دلانا چاہے تو بہت ہی محبت کے ساتھ بات کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کی طرف گفتگو میں، یوں سمجھ لیں ان کو ایڈریس کر رہے ہیں جیسے جو گناہگار ہیں. رسول اللہ کو بھی درمیان میں شامل کر لیا گیا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ میرے دین کے کام کرنے والے لوگ بھی ایسے لوگوں کی طرف بہت زیادہ غصے سے نہ دیکھیں، بہت زیادہ تکبر سے نہ دیکھیں کہ یہ تو گناہگار انسان ہے، بلکہ محبت کے ساتھ، ان کے ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ان کی طرف رجوع کریں اور ان سے کہیں. اس لیے رسول اللہ سے کہلوایا گیا، قل آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو. جب یہ یا آتی ہے فرسٹ پرسن کی، متکلم کی، تو اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ مطلب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ایکسٹریم محبت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے. یا اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہیں جب، جن آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا اظہار کرتے ہیں. تو یہاں پر آیا یا عبادی، میرے بندے، میرے بندوں سے کہہ دیں، الذین، وہ جنہوں نے اسرفو، اسراف کیا ہے، علی انفسہم، اپنے نفسوں کے اوپر جنہوں نے زیادتی کی ہے، مطلب جنہوں نے باؤنڈریز کراس کیے ہیں، جنہوں نے گناہوں میں بہت آگے جو نکل گئے، جو اللہ کے گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پکار رہا ہے. اللہ نے یہاں متقیوں کو نہیں پکارا، اللہ نے یہاں سابقون الاولون کو نہیں پکارا، اللہ تعالیٰ یہاں پر بہترین صحابہ کو نہیں پکار رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صدا دی ہے جو اپنے گناہوں کے اندر انوالو تھے، لیکن اب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں. زیادتی تو کی تھی، بارڈر سے کراس تو کر گئے تھے، باؤنڈریز تو توڑی تھی، لیکن اگر شرمندہ ہیں تو ان کو امید دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ. تم گناہ لے کر آؤ گے، اللہ مغفرت لے کر تمہاری طرف پلٹے گا. تو اگر تم ہدایت مانگنے والے بنو گے، استغفار کرو گے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو بڑی امید یہاں پر دلائی گئی جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے. سکالرز کہتے ہیں اگر کسی کی زندگی میں کبیرہ گناہ بھی ہوئے ہوں تو بھی انسان معافی مانگ کر اللہ کی طرف رجوع کر لے. اگر ایک انسان پانچ وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، جمعے کے جمعے مسجد جاتا تھا، یا وہ انسان جس نے شاید کبھی مسجد کا رخ عید کے عید ہی کیا تھا، وہ بھی اگر اپنے دل میں شرمندہ ہو رہا ہے تو اللہ اس کو بھی امید دلا رہا ہے کہ میری طرف پلٹ آؤ، توبہ اور استغفار کرو، اللہ تمہارا معاملہ درست کر دے گا. عام طور پر گناہ جو ہے انسان دنیا کی محبت میں کر جاتا ہے، تو یہاں بتا دیا گیا کہ جو بھی تم نے گناہ کیے، امید کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹو. یاد رکھیں، کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے، کامل مکمل صرف انبیاء ہوا کرتے تھے. ہم انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں امید دلا دی میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب آپ کو زندگی میں کوئی ایسا معاملہ آئے کہ آپ کو کوئی حل سجائی نہ دے رہا ہو، آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو، دنیا کے اسباب جو ہیں وہ آپ کا ساتھ نہ دے رہے ہوں، آپ اس آیت کو اپنے ذہن میں پکاتی رہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، چاہے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے اولاد نہیں ہو سکتی تو بھی اس آیت کو اپنے ذہن میں دہرا لیں، چاہے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اب شفا نہیں مل سکتی تو بھی اسی آیت کو اپنے ذہن میں دہرا لیں، فائدہ کیا ہوگا، انسان رب سے بدگمان نہیں ہوگا، انسان کا پرسپیکٹو درست رہے گا اور اس کا عقیدہ آخرت اور عقیدہ باللہ جو ہے وہ مضبوط رہے گا. اللہ نے کہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ تو غفور اور رحیم ہے. تو بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نیکیوں میں آگے بڑھنے کا انسینٹیو دے دیا کہ اپنے ذہن سے پرانی چیزوں کو نکال دو، لیٹ بی گون بائے گون، اور ایکسٹرا بیگیج لے کر ساتھ مت چلو، معافی مانگو، آگے چل پڑو. اللہ چاہتا ہے کہ میرے اور آپ کے ضمیر کا کتھارسز ہو جائے، اور یہ کتھارسز ہونا اس لیے ضروری ہوتا ہے، انسان اپنے گناہوں کے بیگیج کے ساتھ آگے اعتماد کے ساتھ نہیں چل سکتا، تو ضروری ہے کہ انسان اللہ سے معافی مانگ کر اپنے ضمیر کا کتھارسز کر لے، اپنی روح کو پاک کر لے، تاکہ پھر انسان کانفیڈنس کے ساتھ آگے زندگی پر عمل کرتا رہے. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے. واضح طور پر دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف رخ کر لو، انسان اپنی امیدیں اور اپنے خوف اللہ کے ساتھ اٹیچ کر لے، گناہ پر کبھی پاؤں پھسل جائے گھبرائے نہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بندہ بار بار اللہ کو گناہ کرنے کے بعد پکارتا ہے، اللہ بار بار بندے کو اس کے پکارنے پر اس کو معاف کر دیتا ہے. مطیع بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. یعنی بعض کو تو گناہوں کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ایسے اپنے لائف سٹائل میں مگن ہوتے ہیں، کیونکہ علم کی روشنی نہیں ہوتی، کیونکہ علم کا نور نہیں ہوتا تو ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کے اندر گناہ شامل ہیں. اللہ کا علم انسان کے اندر فرقان سیٹ کر دیتا ہے، کرائیٹیرین سیٹ کر دیتا ہے، انسان کو صحیح غلط کی پہچان کرا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بہترین پہلو کی پیروی کرو، اور بہترین پہلو کی پیروی کب کی جائے گی، جب انسان کو پتا ہوگا کہ بیئر منیمم کیا ہے، اس کے بعد اعلیٰ درجہ کیا ہے، اس کے بعد احسن درجہ کیا ہے، اس کے بعد سابقون الاولون کا درجہ کیا ہے. تو اللہ کے احکامات تو جنت کا راستہ مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے آتے ہیں، اہم کام کیا ہے کہ آپ اور میں علم حاصل کریں اور اللہ کی فرما برداری کے اندر آ جائیں، تاکہ کتاب کے بہترین پہلو کی میں اور آپ پیروی کر سکیں. کوئی ایگزام اگر دینے بیٹھے انسان اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ سلیبس کیا ہے، تو وہ کبھی انسان ایگزام میں پاس ہو سکتا ہے؟ وہ انسان ایگزام میں پاس نہیں ہو سکتا. تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں میں اور آپ سرخرو ہوں، تو اس سلیبس کے بارے میں ضرور جانیے جس سلیبس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اور مجھے دے دیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا. بعد میں کیا ریگریٹ کا فائدہ ہوگا اپنی کمی کے اوپر، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. اس وقت اسے یہ جواب ملے کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے ان کے منہ کا لے ہوں گے، کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، نہ کوئی ان کو نقصان پہنچے گا، نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس تو ہیں. تو جس سے امید ہوتی ہے انسان اسی کی اطاعت کرتا ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی ساری امیدیں اور اپنے سارے خوف اللہ کے ساتھ اٹیچ کر لے. ہر چیز کا خزانہ اس کے ہاتھ میں ہے. آپ کسی انسان سے محبت چاہتی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں. اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں تمام انسانوں کے دل ہیں. اللہ چاہے تو انسان کے دل کو آپ کی محبت کے لیے موڑ دے. آپ کسی سے جو ہے اس کو معاف کرنا چاہتی ہیں لیکن آپ کو ہمت نہیں مل رہی، آپ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ آپ کو ہمت دے گا. آپ کوئی نعمت زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی طرف مت دیکھیں، تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کی طرف رجوع کیجئے. اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اف غیر اللہ تامرونی، پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ عبادت تو 24/7 اللہ ہی کی ہو سکتی ہے. جو انسان 24/7 اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے وہی انسان جو ہے عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے. یہاں آیا تامرونی اعبدو ایہا الجاہلون، جاہل کون؟ جو زندگی میں اللہ کے احکامات کو نافذ نہ کرے. یہاں پر اس کو جاہل کہا گیا ہے. عربی زبان میں جاہل ویسے کہتے ہیں جو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، جس کا غصہ جو ہے وہ آپے سے باہر اس کو کر دے. یہاں جس کانٹیکسٹ میں آیا ہے سکالرز کے مطابق اس مفہوم میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہل وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو نافذ نہ کر سکے. یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے. لہٰذا اے نبی، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. اور شکر گزاری کا طریقہ بتا دیا گیا پہلے کہ ہر وقت اللہ کے شکر گزار رہو. نعمت ملے تو شکر گزاری، نعمت چھن جائے تو بھی شکر گزاری. شکر کے کئی درجے آتے ہیں. ایک درجہ شکر کا یہ ہے کہ جب انسان سے اس کی کوئی نعمت چھن جائے تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں نے اتنی دیر تو یہ نعمت استعمال کر لی. مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو اولاد دی اور اس کی جوان اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، بہت بڑی آزمائش، لیکن اگر وہ اس کے اوپر بھی شکر کرے، کس بات کا شکر؟ کہ اللہ نے آخر مجھے اتنے سال بھی تو دیے کہ میں نے اس اولاد کو انجوائے کیا، میں نے اس کے ساتھ خوشیاں منائی، میں نے اس کی خوشیاں دیکھیں. تو یہ شکر انسان کو صبر کرنے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ کم ہی لوگ ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں. یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے. لہٰذا اے نبی، تم بندگی بس میری کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اللہ کی ویلیو کو سمجھ نہ سکے. ہم نے زندگی میں اکثر اپنے لوگوں کے خوف پالے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کا خوف پال لیں تو اللہ کی قدر کرنی بھی ہمیں آ جائے گی. اور اللہ کی قدر انسان اس لیے نہیں کرتا کہ انسانوں سے ڈرتا ہے، اپنے ہی جیسے فقیروں سے ڈرتا ہے. دین کا کام سب سے پہلے انسان اپنے اوپر نافذ کرے. جب اپنے اوپر نافذ کرے گا اس کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ اس نے کہاں اللہ کا حق دینا ہے، کہاں بندوں کا حق دینا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دین کی بھی غلط انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی انسان کو پریشان نہ کرو. بہت اچھی بات ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ، لیکن اس کے ساتھ رول یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ حقوق العباد نبھاتے نبھاتے حقوق اللہ چھوڑ دینا. حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بیلنس کرنے والا مومن ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زیادہ تر لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، اللہ کی ویسی قدر نہیں کرتے جیسی کہ ان کو کرنی چاہیے. اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے. پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے. پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. روایات میں آتا ہے اور اس سے معلوم بھی یہ ہوتا ہے کہ قیامت میں ایک ایک کر کے سب مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ گریجولی پہلے ایک امت کو ختم کرے گا، ایک مخلوق کو ختم کرے گا، پھر دوسری مخلوق کو، پھر ایک اور مخلوق کو، پھر ایک اور مخلوق کو. یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی اور زمین کی تمام مخلوقات جو ہیں ان کو موت واقع ہو جائے گی تو اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی. وہ جو خود موت کا فرشتہ ہے ان کو بھی موت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے اور کون رہ گیا، وہ کہیں گے اسرائیل علیہ السلام رہ گئے. اسرافیل تو سور میں منہ ڈالے کھڑے ہیں، اسرائیل علیہ السلام جان نکالتے ہیں، تو وہ کہیں گے اسرائیل علیہ السلام رہ گئے ہیں اور میں رہ گیا ہوں اور اللہ آپ رہ گئے ہیں. تو اللہ کہے گا اسرائیل علیہ السلام کے لیے بھی موت ہے، اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی. اللہ پوچھے گا اب کون رہ گیا، بتایا جائے گا جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے اللہ میں رہ گیا، جبرائیل اور آپ رہ گئے. اللہ تعالیٰ کہیں گے جبرائیل کے لیے بھی موت ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت واقع ہو جائے گی اور اللہ باقی رہ جائے گا. الباقی کو صرف اور صرف بقا ہے, اللہ باقی رہ جائے گا. پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام کو زندگی دی جائے گی اور وہ سور میں دوسری پھونک ماریں گے, تو جن مخلوقات کا حساب کتاب ہونا ہے اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر دے گا. یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کی شان اس چیز سے نظر آ رہی ہے. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی, کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی, انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے. اگر انسان کو یقین ہے اس وقت کا تو انسان کو چاہیے کہ آج اپنا عمل بدل لے. اگر میں اور آپ سورج کی روشنی میں مٹیریلسٹک چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو یاد رکھیں قیامت کے دن کیا ہوگا. قیامت کے دن جو اللہ کا نور سامنے آئے گا تو اللہ کے نور کے اندر وہ سب حقیقت کھل جائے گی جو حقیقت اب تک ہماری نظروں سے دنیا میں اوجھل تھی. جیسے سورج کی لائٹ مٹیریلسٹک روشنی ہے, یہ مجھے اور آپ کو مٹیریلسٹک چیزیں دکھاتی ہے. جب اللہ کا نور اس زمین کے اوپر آئے گا, جیسے آیا کہ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی, تو انسان کے اوپر علم الغیب واضح ہو جائے گا, عالم الغیب واضح ہو جائے گا. لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا, ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا. ووفیت کل نفس ما عملت, اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے, الم یاتکم رسول منکم, کیا تمہارے پاس تمہارے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا. وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے, مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا. کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں, یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے, بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے, جنہوں نے اللہ کی اطاعت کرنے میں شرمندگی محسوس کی تھی, جن کے اندر تکبر تھا, جنہوں نے اللہ کے احکامات کے آگے جھکنا پسند نہیں کیا, ان کا یہ ٹھکانہ ہوگا. ایروگنس کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ایروگنس یہ ہے شاید کہ انسان کم بات کرے, انسان جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ گھل مل کر نہ رہے, ہم اس کو ایروگنس تکبر سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو خاموش ہے شاید وہ متکبر ہے. ہم نے آربٹری سٹینڈرڈ بنا لیے ہیں. اللہ نے یہاں متکبر کس کو کہا؟ اللہ نے متکبر اس کو کہا جس نے دنیا میں اللہ کی نعمتیں پانے کے باوجود اللہ کی بات نہیں مانی. اللہ کے بندوں میں شاید ہو سکتا ہے بہت پاپولر رہا ہو, لیکن دین کے نام کے اوپر اس نے لوگوں کو, خود بھی دین سے دور ہوا اور لوگوں کو بھی دین سے دور کیا, تو اللہ نے اس کو متکبر کہہ دیا. جنہوں نے سوچا شاید کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ہماری رسموں سے علیحدہ ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری اکانومی سے علیحدہ ہیں, اللہ ہمارے فائنانس اور ٹریڈ سے علیحدہ ہے, شادی بیاہ میں کیا اللہ کی بات ماننی, یہ تو بہت ہماری بینیتھ دی ڈگنیٹی ہو جائے گا, شریعت پر کیسے عمل کرنا. جب انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنے کو شرمندگی محسوس کیا, قیامت کے دن ان کو سب سے زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا, اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور ان کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے. کون سا ماحول؟ ویلکم کرنے والا ماحول. آپ کے آنے سے پہلے دروازہ کھول کر کھڑا کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہو تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر, بہت اچھے رہے. اللہ تعالیٰ نے کیا وہاں پر ان کو کہا؟ سلام ان کہلوایا جائے گا, علیکم, سلامتی ہے تم پر, طب تم شاباش, ویری گڈ, تم نے بہت اچھا کام کیا. طب تم کا مطلب ہوتا ہے ویری گڈ, بہت اچھا کام کیا, ویل ڈن, یہی تمہیں انجام ملنا تھا تمہاری محنت کا, داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. شاباشی ان کو دی جائے گی کہ تم نے جو کام کیے وہ اس نے تمہیں یہ فائدہ دیا کہ آج تم جنتوں میں داخل ہو رہے ہو, اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا اور ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. فنعم اجر العاملین, پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے, عمدہ اجر ہے عمدہ عمل کرنے والوں کے لیے, قربانی دینے والوں کے لیے, جہاد کرنے والوں کے لیے. تو واضح کر دیا گیا یہاں پر کہ کس کو اجر ملے گا, جو عمل کرنے والا ہوگا. اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے, اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا. وقیل الحمد للہ رب العالمین, اور پکار دیا جائے گا حمد ہے رب العالمین کے لیے. دنیا کا ڈرامہ سمجھ لیں سمٹ گیا, ڈراپ سین ہو گیا اور عالم الغیب واضح ہو جائے گا، جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، معلوم نہیں آپ اور میں کہاں ہوں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت والوں میں شامل فرما. سورۃ المؤمن مکی سورت ہے. سورۃ المؤمن کا آپ کو ایک نام سورۃ غافر بھی ملتا ہے. اس میں آپ کو توحید فی الدعا جو ہے وہ ملتی ہے. اور سورہ مومن سے اب کچھ صورتیں ایسی شروع ہوں گی جو حامیم سے شروع ہوں گی. آپ دیکھیں گی حوامین کہا جاتا ہے ان صورتوں کو. اب سورہ مومن سے ایسی صورتوں کی تکرار آ رہی ہے جن کے شروع میں حروف مقطعات کے اندر حامیم آپ کو ملے گا. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حامیم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. غافر الذنب گناہ معاف کرنے والا ہے. وقابل التوبی اور توبہ قبول کرنے والا ہے. شدید العقابی سخت سزا دینے والا ہے. ذی الطولی بڑا صاحب فضل ہے. لا الہ الا ہو الیہ المصیر کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. جو اللہ تعالی سے ڈرے گا وہی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو کروا پائے گا. اللہ کی کوالٹیز بتا دی گئیں، غافر الذنب معمولی گناہ کو معاف کرنے والا، قابل التوب کبیرہ گناہ کے اوپر معافی کرنے والے کو معاف کرنے والا، شدید العقاب جب کوئی گناہ کرے اور توبہ کر کے واپس نہ پلٹے اس کو سخت سزا دینے والا، ذی الطول بڑا صاحب فضل جو اللہ کی طرف بندے پلٹیں ان کے ساتھ وہ رحمت اور فضل کے ساتھ ملتا ہے. مومن دنیا میں آن جاب رہتا ہے، ہر طرح سے اللہ کی کوالٹی کا مستحق ہوتا رہتا ہے. کبھی کوئی صغیرہ گناہ ہوتا ہے تو اللہ کی اس کوالٹی کا، پہلی کوالٹی کا مستحق ہو جاتا ہے. کبھی پاؤں پھسل جاتا ہے اور کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے تو دوسری کوالٹی کا مستحق ہو جاتا ہے. اور ہر وقت اس کے اندر یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ بہت سخت حساب لینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صفات بیان کر کے یہ بات واضح کر دی کہ مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کوالٹیز کا مستحق بناتا ہے اور اپنے آپ کو دنیا کے اندر الرٹ کر کر رکھتا ہے، آن جاب رہتا ہے. اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. جو اللہ کا نافرمان آج آپ کو بہت ایلیٹ نظر آئے، جو اللہ کا نافرمان آپ کو دنیا میں نعمتوں کو انجوائے کرتا ہوا نظر آئے، جو اللہ کا نافرمان آپ کو معاشرے میں بہت پاپولر نظر آئے، تو کبھی آپ اس کی پاپولیرٹی سے اپنے آپ کو کسی نقصان میں نہ ڈال لیں، دھوکے میں نہ ڈال لیں. اللہ نے کہہ دیا ان کے ملکوں میں ان کی چرت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا. یعنی دنیا کی ترقی اگر اللہ کی رضا کے بغیر ہے تو یہ اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو، کوئی وقت نہیں رکھتی. اور اگر دنیا کی ترقی اللہ کی رضا کے بغیر ہے تو عذاب سے پھر یہ ترقی جو ہے ان کو بچا نہیں سکتی. بتا دیا گیا دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے، عاملین کو اجر ملے گا. ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے. ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان لوگوں پر چسپا ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل بہ جہنم ہونے والے ہیں. بتا دیا گیا جن بڑی بڑی قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، چاہے ان کے اندر کتنی بھی ترقی تھی، اللہ نے ان کو غرق کر دیا، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. یہ سب جہنم میں جانے والے ہوں گے. عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں. ہم بھی کہیں اللہ ہم بھی ایمان لائے اور ہم بھی آپ کی تسبیح کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اپنے آپ کو بندہ اپنے آپ کو تسبیح کرنے والوں کے اندر شامل کر لے. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے. یعنی یہ ایمان کا رشتہ ہے. فرشتے جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو لوگ دنیا میں غلطی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور ان کے گناہ کے بعد وہ شرمندہ ہوتے ہیں اور شرمندے کی بات وہ توبہ کرتے ہیں. فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. فرشتے جو ہیں ہماری تسبیح کا سکور ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ وہ خود بھی عبادت کریں، اور جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی راستہ وہ جو ہے ان کے لیے واضح کرتے رہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں۔ تو بتا دیا گیا کہ فرشتے جو ہیں ان کا اور مومنین کا ایمان کا رشتہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، مومن کسی بھی دور میں آئے، چاہے وہ صحابہ تھے، چاہے وہ تابعین تھے، چاہے وہ تبع تابعین تھے، آج بھی جو مومن ہوگا اس کو ان تمام مومنین سے جو ماضی میں گزر چکے ہیں ان سے ایسی ہی انسیت اور اپنائیت محسوس ہوگی جیسی کہ ان کے آپس میں کنٹمپرری لوگوں کو ہوا کرتی تھی۔ یہ ایمان کا رشتہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان کا رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، یہ ہزاروں سال کا فاصلہ اس کے اندر طے ہو جاتا ہے اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کب آیا تھا اور کون کب آیا تھا۔ مومن ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں، ایمان کے رشتے کے اندر بڑی مضبوطی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کی جو دوستیاں ہوتی ہیں آپ کی قرآن کی کلاسز کے اندر جن خواتین کے ساتھ، وہ کتنی اچھی پرولونگڈ چلتی ہیں، نہ اس میں جھگڑے ہوتے ہیں، نہ اس میں ٹینشن ہوتی ہے، نہ اس میں لان تان ہوتی ہے، نہ اس میں کرٹیسزم ہوتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نیکیوں کے اوپر ابھارنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، یہی ایمان کا رشتہ انسانوں اور فرشتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرشتے جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے عمل میں کمی آ رہی ہے، بظاہر نیک انسان ہے، کوشش کر کے عمل کرنے والا ہے، لیکن جب اس کا پاؤں پھسلتا ہے تو یہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ہمت دے، یہ گناہ کی طرف نہ جائے اور نیکی کی طرف پلٹ آئے۔ پھر جب وہ توبہ کرتے ہیں، وہی بندے اللہ کے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، تو یہ فرشتے بھی اللہ سے ان کے لیے توبہ کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ مثال کے طور پر ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے یہ فرشتے، ہم نے پڑھا ہے، اس محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں جس محفل میں اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض فرشتوں کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ زمین میں صرف یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہاں کچھ لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جہاں کوئی ایک فرشتہ کسی ایسی محفل کو دیکھ لیتا ہے، وہ باقیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے ہلومو الی حاجتکم، ادھر آؤ جس کی تمہیں حاجت ہے، جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو، اور پھر یہ سب فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور روایات میں جو الفاظ آتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک کے اوپر ایک فرشتہ، ایک کے اوپر ایک فرشتہ، یہاں تک کہ اس محفل سے لے کر دنیا کے پہلے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہم جو اس جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، تو ہماری اس چھت سے لے کر یا ہمارے سروں کے اوپر سے لے کر پہلے آسمان دنیا تک فرشتوں نے اس جگہ کو کور کیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ فرشتے جب یہاں سے جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ یہ فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ کو نہیں معلوم کہ اللہ کے بندے کس حال میں تھے۔ اللہ فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے؟ سکالرز بتاتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی ابتدا کی تھی، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں، تو ان فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایک ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جس کو ول پاور دے رہے ہیں، جس کو اختیار دے رہے ہیں، یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، یہ زمین کے اندر خون خرابہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ان بندوں میں سے میرے فرما بردار بھی ہیں جو ویل پاور ہونے کے باوجود گناہ کی طرف نہیں گئے، جنہوں نے بائی چوائس میری بندگی اختیار کی، تو اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے جب تم نے ان کو چھوڑا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ آپ کی حمد کر رہے تھے، وہ آپ کی تمجید کر رہے تھے، وہ آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کیا ہوگا اگر وہ مجھے دیکھ لیں گے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر وہ آپ کو دیکھ لیں گے تو وہ اور زیادہ آپ کی حمد کریں گے، اور زیادہ آپ کی تسبیح کریں گے، اور زیادہ آپ کی تمجید کریں گے۔ اللہ پوچھتا ہے ما یطلبو، وہ کیا طلب کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ جنت طلب کرتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ، انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ اللہ کہتا ہے کیا ہوگا اگر وہ جنت دیکھ لیں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ اور زیادہ کریونگ کے ساتھ جنت میں جانے والے اعمال کریں گے، اور محبت کے ساتھ جنت کی طرف پلٹیں گے، اور اپنے آپ کو ان کاموں میں انوالو کریں گے جن کاموں کے ذریعے جنت میں پہنچا جاتا ہے۔ اللہ پوچھے گا یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے بتائیں گے کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کہے گا کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ، انہوں نے جہنم نہیں دیکھی۔ اللہ کہے گا، پوچھے گا کیا ہوگا اگر وہ جہنم دیکھ لیں گے؟ فرشتے کہیں گے اگر وہ جہنم دیکھ لیں گے تو وہ جہنم سے دور رہنے والے اعمال کریں گے اور اس سے کئی کئی دفعہ دن میں پناہ مانگیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے گواہ رہنا، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اور جب یہ فرشتوں کو یہ سننے کو ملے گا، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ جب یہ کہتا ہے کہ گواہ رہنا تم سب، میں نے ان سب کو بخش دیا، تو فرشتہ کوئی کہتا ہے، ایک فرشتہ بولے گا کہ اس میں فلاں فلاں بندہ ہے، وہ ایسے ہی آ کے ان کے درمیان میں بیٹھ گیا ہے. مثال کے طور پر وہ علم حاصل کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا, بائے دوے آ گیا تھا. جیسے ہم نہیں کبھی کسی کے ساتھ ایسے ہی درس میں جا کے بیٹھ جاتے, ایسے ہی کوئی بائے دوے آ جاتا ہے, کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ چل کے تو دیکھیں ایک دفعہ کیسا ہے, ہم کہتے ہیں اچھا تمہارے کہنے پہ جا تو رہی ہوں, دل تو نہیں کر رہا, بائے دوے ہم جا کر بیٹھ جاتے ہیں. تو فرشتے کہیں گے اس میں فلاں فلاں بندہ ہے, اور وہ کون ہے بندہ؟ الخطا, بہت گناہگار ہے, اور وہ تو اپنی کسی حاجت کے لیے ان کے درمیان آ کر بیٹھ گیا تھا, وہ علم حاصل کرنے آیا بھی نہیں تھا. اللہ کہتا ہے گواہ رہنا میں نے اس کو بھی بخش دیا, اس لیے کہ جو علم حاصل کرنے والے لوگوں کے درمیان میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں کرتا. تو اتنا انسینٹیو ہے علم والی محفلوں کے اندر بیٹھنے کا. یہ فرشتے آپ کے اور میرے حق میں دعائیں کرتے ہیں. یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ یہ فرشتے, مثال کے طور پر ہم ریگولر یہاں پر آ رہے ہیں, ہم روٹین کے طور پر یہاں پر آ رہے ہیں, فرشتے بھی آپ کی اور میرے لیے دعائیں کرتے ہیں. اگر کوئی کسی دن نہیں آتا تو کیا کرتے ہیں فرشتے؟ فرشتے اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں جو فلاں آیا کرتا تھا وہ کیوں نہیں آیا, اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں, اگر اس کو کسی کام میں مصروف دیکھتے ہیں تو اس کام میں اس کی مدد کرتے ہیں, اور اگر اس کو بیمار دیکھتے ہیں تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو صحت دے دے. اتنا تو آپ کے اور میرے لیے فرشتوں نے اپنا آپ جو ہے اللہ کے کہنے پر موجود کیا ہوا ہے. ہمارے اور آپ کے لیے فرشتے دعاؤں کے لیے موجود ہوتے ہیں, آپ کی اور میری مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں, اور آپ اور میں نیکی کرنے سے غافل رہ جائیں؟ اتنا رحمان رب جس نے آپ کی اور میرے لیے ایسی مخلوق کو بھی مددگار بنا دیا جو مخلوق مجھے اور آپ کو نگاہوں سے نظر بھی نہیں آتی, پھر بھی آپ اور میں جو ہیں اس ایمانی رشتے کو محسوس نہ کر سکیں. تو آگے آتا ہے وہ فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب, تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے, بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے. اے ہمارے رب, اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے, اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولادوں میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے, تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے, اور بچا دے ان کو برائیوں سے. آپ کے اور میرے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور یہاں پر یہ بات آ گئی کہ ان کی بیویوں کو اور ان کے والدین کو اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو جنت میں پہنچا دے. اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ روایات میں کیا آتا ہے کہ اگر پوری فیملی کوالیفائی کر جائے گی جنت کے لیے, مثال کے طور پر والدین بھی کوالیفائی کر گئے, اولاد بھی کوالیفائی کر گئی, تو ان میں سے جو ایک جو ہے وہ اعلیٰ درجے پر ہوگا وہ اللہ سے سفارش کر کے اپنے باقی گھر والوں کو بلا سکتا ہے کہ اللہ میرے باقی گھر والوں کو بھی ایلیویٹ کر دے, ان کو بھی اوپر لے آ, ان کے درجے بھی بلند کر دے. تو اگر آپ اپنے خاندان میں کسی کو دیکھتی ہیں, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کی بہو, آپ کی بہن, کوئی رشتہ دار, آپ کا بھائی, آپ کا شوہر, آپ کسی کو دیکھتی ہیں جو دین میں آگے نکل رہا ہے, جو دین میں زیادہ وقت لگا رہا ہے, جو دین میں زیادہ علم حاصل کر رہا ہے, جو دین میں جہاد کر رہا ہے, جو دین میں قربانی دے رہا ہے, مثال کے طور پر آپ نے دیکھا اپنے خاندان میں ایک خاتون کو جنہوں نے پہلے دوپٹہ اوڑھنا شروع کیا, پھر دوپٹے اوڑھنے کے بعد انہوں نے اپنا اورا کور کرنا شروع کیا, اورا کور کرنے کے بعد انہوں نے پورا حجاب پہن لیا, برقع اور عبایا پہن لیا, اس کے بعد وہ ایک قدم اور آگے بڑھی, انہوں نے نقاب پہن لیا. تو کیا چاہیے باقی خاندان والوں کو؟ ان کی سپورٹ بن جائیں, اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہی ایک خاتون, یہی ایک مرد جو خاندان میں علم میں آگے اور عمل میں آگے نکل رہا ہے, دین میں جہاد اور قربانیاں دے رہا ہے, کیا پتہ قیامت کے دن یہی ایک انسان ان کو جنتوں میں ایلیویٹ کرنے کا ذریعہ بن جائے. تو اپنی اولادوں کے قدم مت کھینچیں, ان کے دامن نہ گھسیٹیں اگر وہ علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, اگر وہ عمل کرنے کے لیے دنیا سے آگے بڑھ کر دین میں جاتے ہیں, تو آپ ان کی ٹانگیں گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو پیچھے نہ بٹھا لیں, ان کے دامن سے پکڑ پکڑ کر ان کو نہ کہہ دیں کہ دیکھو تم ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہو, دیکھو تم ٹو مچ عمل کر رہے ہو. اللہ یہ نہیں کہتا, یہ مت کریں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی ہو سکتا ہے لیونگ سٹینڈرڈ کو ان کے ذریعے بڑھوا دے, کیا پتہ ان کی آج کی قربانی آپ کو اور مجھے جنت میں بلند درجہ دے دے. تو اگر کوئی آپ کو اپنے خاندان میں ایمبیشیس نظر آتا ہے اور وہ ایمان کی ترقی کے ساتھ منازل طے کر رہا ہے, تو اس کو آگے سے آگے جانے دیں, وہ آپ کے اور میرے لیے جو ہے مددگار ہوگا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ جہاں کوئی خاندان میں عورت پردہ کرنا شروع کرتی ہے ہم اس کو ننجا کہنے لگ جاتے ہیں, اور ننجا تو اب ذرا آبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے, اب ہم اس کو برقع ایونجر کہنے لگ جاتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں تو نئے نئے نام نکالنے کا اور نئی نئی ٹرمینالوجیز دینے کا شوق ہے نا. تو اب تو یہ معاملے ہو گئے, جہاں کوئی لڑکا جو ہے 18 سال کا 20 سال کا داڑھی رکھ لیتا ہے اس کو کہتے ہیں اللہ تم بالکل بکرا لگ رہے ہو, کتنا زیادہ ڈسکریجمنٹ ہے اس کے لیے, اتنا ڈسکریج کیا اس کو کہ کیا پتا اس کا آپ کے الفاظ کی وجہ سے عمل کرنے کا دل ہی اٹھ جائے. تو جو آگے بڑھ رہا ہو اس کو آگے بڑھنے دیں. اللہ نے کہا جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ فرق کیا ہے؟ آج مجھے اور آپ کو اللہ کا وہ غصہ نظر نہیں آتا، آج مجھے اور آپ کو اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کا کتنا زیادہ حق مار دیا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ استغفار کا بلینک چیک جو تھا اس کی ڈیٹ تو ایکسپائر ہو گئی، اب تو یہ پہنچ گئے اللہ کے پاس، موت آ گئی، اب واپسی کی اگر یہ خواہش کا اظہار کریں گے بھی تو کوئی فائدہ نہیں۔ توبہ کی اللہ سے اگر یہ اب اجازت چاہیں گے بھی، اب بھی اس کی توبہ کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ ڈیٹ چلی گئی۔ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا والا ہو۔ وما یتذکر الا من ینیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، پلٹنے والا ہو۔ تذکر کی بات آئی ہے، وما یتذکر، آپ کو بتایا تھا قرآن کا علم حاصل کرنے کے دو لیول ہیں، ایک ہے تذکر، بالکل بیسک لیول ہے، تذکر کے لیول پر قرآن آسان ہے، نصیحت کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، اور دوسرا لیول ہے تدبر کا، تدبر کے لیے اس قرآن کی زبان کے اندر آپ کو غوطے لگانے ہوتے ہیں، محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے ہر انسان کو تذکر کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، اور یہاں بتا دیا گیا کہ جو تذکر کرتا ہے، یعنی اس قرآن کی طرف بار بار پلٹتا ہے، بار بار اس قرآن سے گائیڈنس لینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ بھی جو ہے اس کو اچھا سبق دے دیتا ہے۔ فدع اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، پس اے رجوع کرنے والو، اب ان سے کہا جا رہا ہے جو تذکر کر کے نصیحت حاصل کرتے ہیں، کیا کرو؟ اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تم سٹیڈ فاسٹ ہو جاؤ، تم دین پر جم جاؤ، اللہ سے بڑھ کر یاد رکھو تمہارا کوئی مخلص نہیں ہو سکتا، تمہارے لیے کوئی مخلص نہیں ہے جو اپنے آپ کا دعویٰ کرے کہ میں تمہارا زیادہ ہمدرد ہوں، کوئی گائناکولوجسٹ زیادہ ہمدرد نہیں ہو سکتی جو کہے کہ میں تو اس پیشنٹ کی محبت میں اس کو ٹرمینیشن کا کہہ رہی ہوں۔ اور اکثر گائناکولوجسٹ یہ کہتی ہیں کہ ہم تو اس پیشنٹ کو کسی مینٹل ٹراما سے بچانے کے لیے، مثال کے طور پر اگر اس کا بچہ ہینڈی کیپڈ ہے جو اس کے الٹرا ساؤنڈ سے پتا چل رہا ہے، ہم تو اس عورت کو اس کے مینٹل ٹراما سے بچانے کے لیے، آگے زندگی میں مشکلات سے بچانے کے لیے اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ بچہ ٹرمینیٹ کر دو۔ کیا وہ ڈاکٹر اس لمحے یہ کلیم کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے بڑھ کر اس پیشنٹ سے محبت کرتی ہے، یا وہ اللہ سے بڑھ کر اس پیشنٹ کی ہمدرد ہے؟ یاد رکھیں، ٹرمینیشن اس صورت میں بھی نہیں ہو سکتی اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ ڈائگنوز ہو جائے کہ وہ ہینڈیکیپڈ ہے، اور یہ آپ کے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر ہینڈی کیپ بچہ ہو تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اس کی ٹرمینیشن کر دی جائے۔ اگر کوئی لیتھل چیز ہے کہ جو ماں کے لیے ڈینجرس ہے، وہ کیس الگ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے، آج کل تو تھیلیسیمیا کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ جو ہے تھیلیسیمک پیدا ہوگا، تو ڈاکٹرز کہتے ہیں اس سے بجائے اس کے کہ آپ تھیلیسیمک بچہ پیدا کریں، آپ اس کو ابارٹ کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کتنے کیسز میرے اور آپ کے سامنے ہیں، گو کے سائنس بہت ترقی کر گئی لیکن اللہ سے آگے تو نہیں ہے۔ کتنے کیسز آپ کے اور میرے سامنے ہیں جن ماؤں کو کہا گیا کہ ان کے بچے ڈیفارمڈ ہیں، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ پولی کمپلیٹلی ہیلدی نہیں ہے، تو وہ اپنا بچہ ٹرمینیٹ کر دیں۔ انہوں نے اللہ کا سہارا تھاما، اللہ سے نا امید نہیں ہوئی، دعائیں کی، گڑ گڑائیں، اور اللہ نے ان کو صحت مند اولاد دی۔ آپ کے بھی علم میں کتنے لوگ ہوں گے، میرے بھی علم میں کتنے لوگ ہیں، تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اور یہاں بتا دیا کہ اللہ ہی کو خالص کرو اپنے لیے، اللہ کے دین کو خالص کرو، ادعوا اللہ، صرف اللہ کو پکارو اور کسی کو نہ پکارو۔ جب تمہیں لگے کہ دنیا کی کوئی اور چیز، کوئی اور سورس تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف دیکھو۔ خواہ تمہارا فیل جو ہے وہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. وہ کہاوت ہے جو کہتے ہیں ماں سے زیادہ جو چاہے, جو یہ کلیم کرے کہ ماں سے زیادہ میں آپ کو چاہتی ہوں وہ پھاپا کٹنی کہلائے. ماں سے زیادہ کوئی بھی نہیں چاہ سکتا. اسی طرح اللہ سے بڑھ کر اپنے بندوں کا ہمدرد اور کوئی نہیں ہو سکتا. بتا دیا گیا جو یہ دعویٰ کرے وہ تمہارا دشمن ہے. رفیع الدرجات, وہ کیا ہے؟ بلند درجوں والا مالک عرش ہے. اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے. لینذر یوم الطلاق, ملاقات کا دن. طلاق یہ تا والا ہے, جو ڈائیورس ہوتا ہے وہ تو کے ساتھ ہوتا ہے. طلاق یہ ہے طلاق, ملاقات کا دن. یوم الطلاق, سکالرز کہتے ہیں کس چیز سے ملاقات ہوگی؟ سکالرز کہتے ہیں اس دن بندہ جو ہے اپنے اعمال سے ملاقات کرے گا, بندہ انبیاء سے ملاقات کرے گا, بندہ رسولوں سے ملاقات کرے گا, بندہ اپنے انجام سے ملاقات کرے گا. بندے کی ملاقات اپنی روح سے ہوگی, جسم کی ملاقات روح سے ہوگی. پھر بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا, اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرے گا اور اپنے دوستوں سے ملاقات کرے گا. وہ دن جبکہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے, اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی. اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آد بادشاہی کس کی ہے, سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد القہار کی. کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی. لا ظلم اليوم, آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا. ان اللہ سریع الحساب, اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. جب ہم اللہ کی دو صفات کو اپنے ذہن میں ہر وقت رکھتے ہیں, الرحمن الرحیم, تو یاد رکھیں وہ رحمان رحیم اپنی جگہ ہے, وہ سریع الحساب بھی ہے, بہت تیزی سے اور بہت سختی سے حساب لینے والا ہے, باریک بینی سے حساب لینے والا ہے. یہاں پر الفاظ آئے عربی زبان میں آیت نمبر 17 میں, لا ظلم, کوئی ظلم نہیں ہوگا. جیسے آپ سورہ بقرہ میں پڑھتی ہیں لا ریب, کوئی شک ہے ہی نہیں. جیسے آپ کلمے میں پڑھتی ہیں لا الہ, کوئی الہ ہے ہی نہیں. آپ کہتی ہیں, جب آپ تلبیہ پڑھتی ہیں آپ کہتی ہیں لا شریک, کوئی شریک ہے ہی نہیں. یہ ایبسولیوٹ نگیشن آتی ہے. اللہ تعالیٰ حساب لینے میں جب تیز ہے تو اللہ اپنے اس صفت کے ساتھ پہلے یہ بات واضح کر رہا ہے کہ یہ چیز یاد رکھنا, اللہ ظلم کسی پر نہیں کرے گا. اسی لیے اللہ نے اپنے آپ کو سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین ڈکلیئر کیا ہے. مالک یوم الدین, جس دن جزا کے سزا کے صحیح صحیح ناپ تول کے ساتھ جو ہیں فیصلے کر دیے جائیں گے, سکیلز دے دیے جائیں گے. جو انسان جو ڈیزرو کرتا ہوگا اس کو وہ مل جائے گا. تو یہ یاد رکھنا کہ جب تم یہ پڑھو کہ اللہ سخت ہے حساب لینے میں, تو یہ بھی جان لینا کہ وہ ایسا جج ہے جو ظلم نہیں کرتا کسی پر. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآذِفَةِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے. قرآن کیوں ڈراتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا مزاج کیا ہے؟ قرآن چاہتا ہے یہ ڈر انسان کو عمل میں دوڑا دے. فور وارنڈ از فور آرمڈ, جس نے پہلے سے اپنے آپ کو تنبیہ دے دی وہ اپنے آپ کو تیار بھی کر لے گا. ہم بچوں کو کیوں ڈراتے ہیں؟ پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو, ورنہ کیا ہوگا, تمہارا نقصان ہوگا, تم پاس نہیں ہوگے. انہی کو نقصان سے بچانے کے لیے ڈراتے ہیں. آپ چھوٹے بچوں کو کیوں ڈراتی ہیں کہ بیٹا کوئی بھی آئے اور کہے کہ تمہارے پاپا بلا رہے ہیں, آج ڈرائیور نہیں آیا, آج تم میرے ساتھ چلو تو مت جانا. کیوں ڈراتے ہیں بچوں کو؟ ہم کہتے ہیں بچوں کسی سے ٹافی لے کے نہیں کھانا, کوئی تمہیں کھلائے تو. کیوں ڈراتے ہیں بچوں کو؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کو کسی نقصان سے بچانا. تو اللہ کے رسول سے جب کہا جا رہا ہے کہ ان کو قیامت کے دن کے بارے میں ڈرا دیجئے, مقصد ہے ان کو پہلے سے وارن کر دیجئے کہیں یہ کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں. مقصد یہ ہے کہ یہ اپنا عمل درست کر لیں. کون سا دن ہوگا وہ جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ سے کھڑے ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا, نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے گی. اللہ نگاہوں کی چوری سے واقف ہے اور وہ راست تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا کر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انذار کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ نے بتا دیا وہ دن کیسا ہوگا جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. پینک سچویشن ہوگی. جیسے دنیا میں پینک سچویشن ہوتی ہے تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنا ہی فون نمبر بھول جاتے ہیں. تو جب ایسی پینک سچویشن ہوگی جو جہنم کی پینک سچویشن ہوگی, جو روزے محشر کی پینک سچویشن ہوگی, ہم اپنے دوستوں کو بھول جائیں گے. بھول جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ سامنے میری دوست کھڑی ہے. بھول جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ سامنے میری بیٹی کھڑی ہے. मालूम होगा, लेकिन पैनिक इतना होगा कि हर एक को अपनी जान की फिक्र होगी। तो कुरान ने इंतजार क्यों किया है? ताकि आप और मैं अमल पर दौड़ पड़े। किस दिन के इंतजार में है? क्या उस दिन के इंतजार में हो जिस दिन जहन्नुम तुम्हारी आंखों के सामने खोल दी जाएगी? अल्लाह ठीक ठीक बेलाग फैसला करेगा। रहे वो जिनको ये मुशरिकीन अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, वो किसी चीज का भी फैसला करने वाले नहीं है। बिलाशुबा अल्लाह ही सब कुछ सुनने और देखने वाला है। क्या ये लोग कभी जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि इन्हें उन लोगों का अंजाम नजर आता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं? वो इनसे ज्यादा ताकतवर थे और इनसे ज्यादा जबरदस्त आसार जमीन में छोड़ गए हैं, मगर अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया और उनको अल्लाह से बचाने वाला कोई भी ना था। ये उनका अंजाम इसलिए हुआ कि उनके पास उनके रसूल बयानात लेकर आए और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। यकीनन वो बड़ी कुव्वत वाला और सजा देने में बहुत सख्त है। इन्नहु कवीयुन शदीदुल इकाब। हमने मूसा को फिरौन और अहमान और कारून की तरफ अपनी निशानियां और नुमाया सनद मामूरियत के साथ भेजा, मगर उन्होंने कहा साहिर है, कज़्ज़ाब है। फिर जब वो हमारी तरफ से हक उनके सामने ले आया तो उन्होंने कहा जो लोग ईमान लाकर इसके साथ शामिल हुए हैं इनके सब लड़कों को कत्ल करो और लड़कियों को जीता छोड़ दो, मगर काफिरों की चाल अकारत ही गई। यानी उनकी इस कोशिश के बावजूद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जिंदगी दी, और जिंदगी भी ऐसी दी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन ही के महल में जो है परवरिश पाई। वकाल फिरौन, और एक रोज फिरौन ने अपनी दरबारियों से कहा छोड़ो मुझे, मैं इस मूसा को कत्ल किए देता हूँ, और पुकार देखे ये अपने रब को, मुझे अंदेशा है कि यह तुम्हारा दीन बदल डालेगा या मुल्क में फसाद बरपा करेगा। क्या दीन? वही दीन जो हम पीछे पढ़ आए हैं, तुम्हारा तरीकतुल मुसला, तुम्हारा शानदार कल्चर तबाह कर देगा। दीन का मतलब यहाँ पर यह है तुम्हारा आइडियल कल्चर जो है उसको बदल देगा, उसको पोल्यूटेड कर देगा। यहाँ पर यह बात वाजे की गई, और पहले भी कई मुकामात पर यह बात वाजे की गई है कि जो गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं वो किसी एक को नेकी पर चलता देखते हैं तो उनको इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं। इसलिए कि दिल के अंदर तो हर कोई अल्लाह को जानता है ना, लेकिन जुबान से इकरार करने को तैयार नहीं होता। इसलिए कोई एक नेक अमल शुरू करना करता है, लोग उसको कितना क्रिटिसाइज करते हैं, इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि जो बेचारा एक नहीं 10 नेकियों पर अमल कर रहा है, अगर वो 11वीं नेकी पर अमल नहीं करता तो लोग उसको इसी तरह से क्रिटिसाइज करके उसको डीमोरलाइज करते हैं। इसने भी यही तरीका अंदाज अपनाया कि क्या होगा, अकेले एक मूसा अलैहिस्सलाम निहत्ते, जिनके पीछे ना कौम खड़ी है, जिनके साथ ना फौजें मौजूद हैं, सिर्फ एक उनके पास उनका असा है और एक उनका यदे बैजा है, और इसको देख के वो कह रहा है कि ये तुम्हारा तरीका बदल देगा, ये तुम्हारा कल्चर बदल देगा। ये किसका रोब है? ये हक का रोब है जो अल्लाह ताला कुफार के दिलों पर डाल देता है। वकाल मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने तो हर उस मुतकब्बिर के मुकाबले में जो यौमुल हिसाब पर ईमान नहीं रखता अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह ले ली है। मुबल्लिग बनकर तबलीग कर दी। और मुबल्लिग का ईमान क्या होता है? उसका सारा तवक्कुल अल्लाह पर होता है। ना सिर्फ ये कहा कि मैंने अपने रब पर भरोसा किया, उसने कहा मैंने अपने और तुम्हारे रब पर भरोसा किया। उसके साथ साथ उसके उससे जाते जाते भी अपनी तबलीग का हर हक अदा कर रहे हैं और यकीन के साथ कह रहे हैं कि मुझे तो अपने रब पर यकीन है। हर दाई के अंदर यही यकीन मौजूद होना चाहिए। जब आप किसी दीन के अमल के ऊपर आ जाएं, आप चलती फिरती दाई बन गई। हम सब शेख नहीं बन सकते, हम सब स्कॉलर नहीं बन सकते, हम सब मुफ्ती नहीं बन सकते, हम में से एक एक दाई है। और दाई बनने के लिए जरूरी नहीं है कि हम पहले कमरे में बैठे हैं, साउंड सिस्टम आए, सब मेरे सामने आके बैठ जाएं और फिर मैं तबलीग करना शुरू करूं। आप चलती फिरती दाई हैं दीन की, चलती फिरती दीन का रिप्रेजेंटेटर हैं। अपनी जुबान से, अपने इखलाक से, अपने किरदार से, अपने मामलात फहमी से, अपने रिश्ते निभाने से आप और मैं अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एज अ दाई। तो देख लें कि आपकी और मेरे आमाल के अंदर कन्विक्शन होता है, यकीन होता है, या आप और मैं एम्बेरस मुस्लिम बनकर इस माशरे के अंदर चलते फिरते हैं। इस मौके पर आले फिरौन में से एक मोमिन शख्स जो अपना ईमान छुपाए हुए था बोल उठा। अब दो रुकू आपको मिलेंगे, एक मोमिन इंसान की तकरीर इसमें आएगी। क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इस बिना पर कत्ल कर दोगे कि वो कहता है कि अल्लाह मेरा रब है, हालांकि वो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास बयानात ले आया है? अगर वो झूठा है तो इसका झूठ खुद उसी पर पलट पड़ेगा, लेकिन अगर वो सच्चा है तो जिन हौलनाक नतायज का वो तुमको खौफ दिलाता है इनमें से कुछ तो जरूर ही तुम पर आ जाएंगे। यानी बता दिया गया कि उसने खड़े होकर तबलीग कर दी اور سیکولر مائنڈ رکھنے والے لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس نے تبلیغ کی. اور یہی چیز جو ہے یہ اسلام کا ریوائیول لے کر آتی ہے. جب انسان یہ نہ دیکھے کہ کن میں کھڑے ہو کر تبلیغ کر رہا ہے, بلکہ انسان یہ دیکھے کہ اس کے رب نے اس کو کیا کہنے کا حکم دیا ہے. تبلیغ کا مادہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھا ہے. انسان کو اپنی اپنی کوالٹیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. آپ کسی بھی خاندان میں رہتی ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں میں اس خاندان میں تبلیغ نہیں کر سکتی, یہاں لوگ میری بات نہیں سنیں گے, یہاں تو سب کے مائنڈ ہی الٹے ہیں, یہاں تو کوئی دین کو پسند ہی نہیں کرتا. اس شخص کو دیکھیں, سیکولر مائنڈ کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں اس نے کھڑے ہو کر اسلام کا ریوائیول کر دیا. اور یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر ہمت تھی, بندہ مومن تھا, اس کے اندر اللہ کا خوف تھا. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو. حدیث کے مطابق اگر چار چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اندر ہیں تو یہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہیں. اور ان چار چیزوں میں پہلی ہے امانت. امانت, آپ کے اور میرے پاس بھی امانت ہے, کلمے کی امانت. خود بھی عمل کریں, اوروں کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی دعوت دیں. دوسری چیز ہے سچائی, قرآن کی سچائی, قرآن کا حق ہونا, اس کو دنیا کے سامنے لے آئیں اور اپنے عمل میں بھی لے آئیں. تیسری چیز ہے اخلاق, اپنا اخلاق ایسا بنا لیں کہ جو آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے قریب تر کر دے. اور چوتھی چیز ہے حلال کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر صرف یہ چار چیزیں تمہارے پاس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہے. اے میری قوم کے لوگوں, آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو, لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے, اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے. وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, مجھے خوف ہے, انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب, مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جس جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے, جیسا دن قوم نوح, عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. بتا دیا گیا کہ یہ کھل کر دین کی تبلیغ کرنے والا ہے. اور یاد رکھیں, دین کی تبلیغ کرنے والا یہ بات جانتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر. آپ کو اور مجھے تبلیغ کرنی ہے, آپ کو اور مجھے لوگوں کو حق بتانا ہے, آپ کو اور مجھے لوگوں کو قرآن کی خوبصورتی سے آشنا کرنا ہے, آپ کو اور مجھے لوگوں کا قرآن کا معجزہ ہونا بتانا ہے. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ, اور اے میری قوم, مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد اور فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے, مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں. یہ ڈر رہا ہے نا, بار بار کہہ رہا ہے انی اخاف انی اخاف. ڈر انسان کو عمل میں دوڑا دیتا ہے, ڈر انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے, ڈر انسان کو سنت کی اہمیت کی حقیقت یاد دلا دیتا ہے. اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے, مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ کا کوئی رسول ہرگز نہ آئے گا. یوسف علیہ السلام کی دعوت اہل فرعون میں عام تھی, اس لیے کہ آپ جانتی ہیں کہ اہل فرعون جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے بعد ہی آئے ہیں, اور یوسف علیہ السلام کی تعلیمات ان میں موجود تھی. جب تک یوسف علیہ السلام روایات میں آتا ہے زندہ رہے, یہ لوگ ان کی باتوں پر شک کرتے رہے. پھر جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو رسول مان لیا. آج ہمارا بھی یہی حال ہے, ہم نیک لوگوں کی تعلیمات, ہم نیک لوگوں کی زندگیاں دیکھتے ہیں اور ہم ان کی بات ماننے سے انکار کرتے رہتے ہیں, ان کے پاس جا کر ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے, ان سے علم حاصل نہیں کرتے, اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے لیے تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں, خوب ان کی تعریفیں کرتے ہیں, خوب ان کی برسیاں مناتے ہیں, خوب ان کے ڈیتھ ڈے جو ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو. یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبعوث ہے. اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. یاد رکھیں, ٹھپا کب لگتا ہے, سٹیمپ کب لگتا ہے؟ جب انسان خود ہدایت کے دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود دروازہ نہیں کھولتا, وہ دروازہ ہی سیل ہو جاتا ہے. فرعون نے کہا، اے حامان، ہمارے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ سکوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے. اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور براہ راست سے روک دیا گیا. فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی. وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم کے لوگو، اتبعونی، میری بات مانو، اہدیکم سبیل الرشاد، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں. یا قومی، اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے. جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی. جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دے دیا جائے گا. قرآن صرف اور صرف آپ کو اور مجھے کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے نہیں رہنا. قرآن مجھے اور آپ کو باہر نکل کر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے. قرآن مجھے اور آپ کو اپلائی کرنا ہے. یہ اپلائی کریں گے تو جنت کے باسی بنیں گے. اور اللہ نے یہاں پر اوپن اینڈ چھوڑ دیا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو نیک عمل کرے گا اللہ اس کے لیے بے حساب رزق دے گا. اور نیک عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا، اور نیک عمل کرنے کے بعد اس کو ہر جگہ اپلائی کرنا، چاہے وہ شادی بیاہ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ آپ کے ہاں موت کا موقع ہو، چاہے وہ آپ کے ہاں کسی بھی خوشی کا سیلیبریشن کا موقع ہو، ہر جگہ پر اس کو اپلائی کیا جائے گا تو اللہ بے حساب رزق دے گا. اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو؟ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا؟ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں. نہیں، حق یہ ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، یعنی ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. بظاہر جو دنیا میں بڑے سیٹلڈ نظر آتے ہیں، نہ ان کو اصل میں دنیا میں کوئی حقیقت ملی مقام کے طور پر اور نہ آخرت میں ملے گی. اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف سے اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں. جو اللہ کی نافرمانی میں ایکسٹریم پر چلے گئے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں اپنی حدیں توڑ دیں، حدیں پھلانگ لیں، اللہ بھی ان کو ایکسٹریم پر جا کر جہنم کا عذاب دے گا. آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے. اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے. کفر کی ٹرمینالوجی اگر کفر کے خلاف استعمال کی جاتی ہے تو لوگ بعض دفعہ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ریلیٹ کر لیتے ہیں. تو اس نے بھی یہاں پر دعوت دی، اور اس نے کیا کہا؟ وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. پکا ایمان ظاہر کرتا ہے یہ جملہ انسان کا. جب انسان، یاد رکھیں، تبلیغ کرنے کھڑا ہوگا اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، تو بیک لیش آئے گا. اور جب بیک لیش آئے تو آپ یہ جملہ اپنے ذہن میں پکا کر لیں، وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور آپ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اس جملے کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھیں، اور اس جملے کی تکرار اپنی زبان سے کریں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا کرتے ہیں. وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہر کام اللہ کے سپرد کر دیں. ہر کام، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، کھانا، پینا، شادی بیاہ، موت کا موقع، بیماری، خوشیاں، غم، ہر موقع پر انسان اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. اس نے بھی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، اور اس نے حق بیان کرنے میں کسی قسم کی کمی نہ بیان چھوڑی، بلکہ اپنا حق ادا کر گیا. آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں چلیں، اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے اس سب سے اس کو بچا لیا. یہ فائدہ تھا اللہ کے معاملے، اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنے کا، کہ اللہ نے اس کو بیک لیش سے بچا لیا. حق پر تھا، اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیرے میں آ گئے. دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح شام وہ پیش کیے جاتے ہیں. النارو یعرضون علیہا غدوما وعشیا. اسکالرز کے مطابق یہ آیت جو ہے یہ قبر کا عذاب ظاہر کرتی ہے، اس لیے کہ یہاں آیا ہے کہ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں. ابھی تو جنت اور دوزخ کے معاملے ہوئے نہیں، ابھی تو روز محشر قائم نہیں ہوئی. اسکالرز کے مطابق عالم برزخ کا یہاں پر ذکر ہے کہ قبر کے عذاب کے اندر ان کے اوپر روز جو ہے قبر جو ہے آگ کا گڑھا بن جاتی ہے. اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو. دیکھیں دوسری بات آ گئی, قیامت کی گھڑی جب آ جائے گی تو ایک عالم برزخ بتا دیا گیا اور دوسرا قیامت کا بتا دیا گیا. جو لوگ عالم برزخ کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں ان کو آپ سورہ مومن کی یہ آیت بتا سکتی ہیں اور کسی تفسیر سے ان کو پڑھا کر سمجھا بھی سکتے ہیں. پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے, اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا. پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے, ایک دن کم کر دے بس. وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بیانات لے کر نہیں آئے تھے؟ رسول بھی تو اس لیے آئے تھے کہ تمہیں عذاب سے دور کر دیں, جہنم سے دور کر دیں, گناہوں سے دور کر دیں. وہ کہیں گے ہاں, جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے. وما دعاء الکافرین الا فی دلال, اس کے اوپر بھی ان کے اوپر عذاب آ جائے گا اس سوچ کے ساتھ بھی کہ ہم دعا مانگیں گے بھی تو بھی قبول نہیں ہوگی, یہ ہمارا حال ہو گیا اب. یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے, جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لانت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کی کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. فصبر, پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ برحق ہے. واستغفر لذنبک, اپنے قصور کی معافی چاہیے. وسبح بحمد ربک, اور بالعشی والابکار, اور صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے. حقیقت یہ ہے جو لوگ کسی سنت اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہے اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے اور وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں. بس اللہ کی پناہ مانگ لو اور وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں, مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو. ان الساعۃ لآتیت لا ریب فیہا, یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, مگر اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. لا ریب, کوئی شک ہے ہی نہیں, ایبسلیوٹ نگیشن آ گئی کہ اللہ تو قیامت کو قائم کر کے رہے گا چاہے تم اس کے بارے میں کسی بھی طرح کے خیالات اور اپنے بارے میں اپنی من پسند تھیوریز بنا لو, اللہ کو تو قیامت لا کر ہی لانی ہے. تمہارا رب کہتا ہے ادعونی, مجھے پکارو, استجب لکم, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. عبادت کا مراد یہاں پر سکالر کا مطلب ہے, عبادت یہاں دعا کو کہا جا رہا ہے. دعا مانگنے سے انسان, جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو انسان شرک سے بچ جاتا ہے, اور دعا مانگنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی امیدیں اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے دعا مانگنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کب سے دعا مانگ رہی ہوں اللہ قبول ہی نہیں کرتا, میں تو دعا مانگ مانگ کر تھک گئی اللہ سنتا ہی نہیں. تو دعا مانگ کر انسان کو امید کا دامن تھام لینا چاہیے, امید کے ساتھ اللہ کی طرف رہنا چاہیے. حدیث کا مفہوم آتا ہے آپ نے فرمایا اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر بکت والی کوئی چیز نہیں ہے. تو دعا مانگنے کی شدید ترغیب ہے کہ انسان اپنی حاجت کو پرسونیفائیڈ کر دے, اپنی حاجات کو پرسونیفائیڈ کر کے اس کے اپنے سامنے لے آئے اور اللہ سے دعا مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادة, دعا ہی تو اصل عبادت ہے. آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادة, دعا ہی اصل میں عبادت کا اصل ایسنس ہے, عبادت کی اصل روح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلمان فارسی سے حدیث موجود ہے جس کا مفہوم آتا ہے قضا کو یعنی موت کو دعا کے سوا جو ہے اور کوئی چیز نہیں ٹال سکتی. تو دعا کا خاص اہتمام کریں, رمضان کا جاتا ہوا مہینہ ہے, آخری عشرہ ہے, تاک راتیں ہیں, آپ کے اور میرے آخری روزے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ خیریت اور ایمان کے ساتھ اگلا رمضان نصیب فرمائے, لیکن اس رمضان سے ایسے نکلیں کہ اپنے پچھلے گناہوں کو ساری معافی مانگ کر اللہ سے اور پھر نکلیں. اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آپ اور میں سیکھ لیں اور خوب دعائیں مانگیں. حدیث سے بہت سے اوقات ثابت ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو, تو احادیث سے ان مواقع کو یاد رکھیں جن مواقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آج جمعہ کا دن ہے, جمعہ کے دن کے اندر ایک استجاب الساعہ آتی ہے, ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اس گھڑی میں جواب دیتے ہیں دعاؤں کا اور دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جمعہ کے دن آپ دعائیں کریں. اسی طرح افطار سے پہلے کا وقت جو روزے دار کا ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. شب قدر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. بارش برستے وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. بیمار کی دعا قبول کی جاتی ہے, والد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے, اور مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے. تو اتنے مواقع ہیں آپ کے اور میرے لیے. آپ جب اپنے گھر سے نکل کر یہاں کے لیے آتی ہیں تو ہم بھی تو سب مسافر ہی ہوتے ہیں, یہ بھی تو سفر ہے, اس کو بھی تو سفر کہتے ہیں. آپ ویکیشنز پر جاتی ہیں اور ویکیشنز پر ہمیں پتا ہے کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہوتا ہے, تو ہم کیا کریں کہ ہم اپنی ویکیشنز میں جس میں ہم سفر پر ہیں, سفر صرف یہ نہیں جتنی دیر آپ جہاز کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, سفر اس وقت تک آپ کا ہے جب تک کہ آپ اپنے گھر واپس نہیں پلٹ آتے ہیں, آپ سفر کی حالت میں رہتے ہیں. آپ ویکیشنز پر ہیں, آپ جو بھی انجوائے کر رہے ہیں ویکیشنز کے اندر, آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگیں. ہمیں پتہ ہے ہماری نمازوں کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے, تو کم سے کم ہم دعائیں مانگ کر اللہ کے ساتھ اپنا سہارا جو ہے وہ تھامے رہیں. اور آپ یہاں آتی ہیں, آپ دعائیں مانگتی رہیے. جب انسان گھر سے نکل کر جاتا ہے, آپ اسکول جاتی ہیں اپنے بچوں کو لینے کے لیے, آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں, یہ سب سفر میں ہوتے ہیں, سب مسافر ہیں. آپ اپنے گھر کے عیش و آرام سے نکلیں اور آپ جو بھی کرنے نکلیں, اور جب تک آپ واپس نہیں آ گئیں آپ حالت سفر میں تھیں, چاہے آپ کتنی ہی کمفرٹیبل جگہ پر کیوں نہ گئی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو مواقع بتا دیے ہیں, آپ اور میں ضرور ان مواقع سے دعائیں مانگیں, دعاؤں کی کتابیں خریدیں, مسنون دعائیں, قرآنی دعائیں یاد کریں. اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو بہت اجر ملے گا. جو مسنون دعاؤں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع الفاظ ہیں, وہ اتنے زیادہ کنسائز ہیں کہ آپ اور میں تو الفاظ ہی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں اور ہمیں دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا. کبھی کبھی ہم ہاتھ اٹھا کر بس بیٹھے رہتے ہیں, ہونٹ بھی نہیں لاتے, اتنے لتھارجک ہو رہے ہوتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہے ہوتے کیا مانگے, بس دل میں اتنے جذبات ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا پہلے کون سا مانگو. اب اس کے بعد یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کون سا مانگو, پتہ چلا دماغ ہی تھک جاتا ہے. پھر کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو سب پتا ہے نا, پلیز سب قبول کر لیں, فارغ ہو جاتے ہیں. تو جب کبھی ایسی حالت آئے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ دعا مانگنا چاہ رہی ہیں لیکن آپ کا دل جو ہے وہ آپ کے دماغ کے ساتھ دعا مانگنے کے لیے سنکرنائز نہیں ہو رہا, بہترین طریقہ آپ کوئی دعاؤں کی کتاب اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجیے اور آپ پرانی دعائیں اور مسنون دعائیں مانگنا شروع کر دیجئے. آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو خود بخود اس سے شرح صدر ہوگا اور آپ دعا مانگنے کے اندر انوالو ہو جائیں گی, اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے. اور بہت سی کتابیں مل جاتی ہیں, ایک کتاب آپ کے بیگ میں ہونی چاہیے جب بھی آپ گھر سے نکلیں, چاہے آپ گروسری کرنے نکل رہی ہیں, چاہے آپ بچوں کو اسکول سے لینے جا رہی ہیں, چاہے آپ کسی پارٹی میں جا رہی ہیں, ایک کتاب دعاؤں کی چھوٹی سی آپ کے ہینڈ بیگ میں ہونی چاہیے. کبھی آپ ٹریفک میں اسٹک ہو جائیں تو آپ اس میں پڑھنا شروع کر دیں. اب تو موبائل فونز کے اندر بھی ایپس آ گئے جس میں دعائیں ہوتی ہیں, تو آپ بڑے آرام سے اپنے موبائل فون سے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال موبائل فونز ہر جگہ پر, ایسی جگہ پر کبھی ٹریفک سٹک ہوتا ہے کہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہو رہے ہوتے موبائل فون نکال کر پڑھتے ہوئے کہ کوئی پتا چلا سنیچ کر نہیں آ گیا, دعا پڑھتے پڑھتے پتا چلا کہ ایک اور آزمائش آ گئی. تو دعاؤں کی کتاب ہاتھ میں رکھیں, اس سے اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور ایک دعاؤں کی کتاب اپنی نماز کی جگہ پر رکھیے, جس جگہ آپ نماز پڑھتی ہیں ایک دعاؤں کی کتاب اسی آس پاس کہیں ٹیبل پر, کہیں سائڈ ٹیبل پر, کسی کیبنٹ پر آپ کی ہونی چاہیے تاکہ ہینڈی رہے. ادھر آپ نے نماز پڑھی, ادھر آپ دعا مانگنا شروع کر دیں. اس لیے سورہ مومن کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس میں توحید فی دعا سکھائی گئی ہے بندے کو. اور انسان جب دعا مانگے تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس دعا کا اثر اس کے جسم پر نظر آنا چاہیے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, جب تم دعا مانگو تو رو, اپنے گناہوں پر رو, اللہ سے جنت مانگتے ہوئے رو, اللہ سے جہنم کا جو تمہیں عذاب تمہیں سوچو اس کو سوچ کے رو. اور جو انسان جب روتا ہے جہنم کے خوف سے روتا ہے اور جو اس کے چہرے سے آنسو گرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو کبھی جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا. تو روئیں, اور اگر کبھی رونا نہ آئے تو اللہ کے رسول نے کہا رونے والی شکل ہی بنا لیں. نہیں رونا آتا, اکثر رونا نہیں آتا, اور اس بات پر بھی اتنا غصہ آتا ہے کہ آنکھیں بالکل خشک ہو جاتی ہیں. आप रोना भी चाहते हैं तो आपको रोना नहीं आता, तो ऐसे में क्या करें, रोने वाली शक्ल बना लें। जब आप रोने वाली शक्ल बनाएंगे तो आपके जिस्म के ऊपर वो असरात नजर आएंगे, एक खास कैफियत तारी होगी, तो हो सकता है हमें सचमुच रोना ही आ जाए। वैसे हमें जल्दी रोना आ जाता है नजरें देख के लोगों की, उसने मुझे बहुत बुरी नजर से देखा और सारा दिन रोए जा रहे हैं और आंसू टपकाए जा रहे हैं और अम्मा पूछ रही बेटा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ बस नहीं पूछे, और रोए जा रहे हैं और रोए जा रहे हैं और रोए जा रहे हैं, अम्मा पूछ रही बेटा बता दो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी, और रो रो के हलकान भी हो रहे हैं। कोई कोई जरा सी जो है ऐसी नजर से देख ले कि आप हिजाब पहन कर गई पहली मरतबा या आप निकाब लगा कर गई पहली मरतबा और आपकी फ्रेंड्स ने आपको ऐसा घूर के देखा कि आपको तो लगा कि आपके तन बदन के अंदर बिजलियां दौड़ गई, और उसके बाद फिर जो आप घर आकर रोई हैं, पता नहीं मैं क्या लग रही थी, पता नहीं मेरा मजाक उड़ा रहे थे, पता नहीं मेरे पीछे क्या बातें कर रहे होंगे। हमें इन बातों पर रोना आता है? रब का कलाम सुनकर रोना नहीं आता, कुरान सुनकर रोना नहीं आता, कुरान तिलावत किया जाता है हमें रोना नहीं आता, कुरान हमारे सामने आयात की शक्ल में खुल रहा होता है हमें रोना नहीं आता, दुआएं मांगते हुए हमें रोना नहीं आता, तो बहुत ज्यादा अपने ईमान को दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन किया, हकीकत यह है अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ये कुछ किया है तुम्हारा रब है, हर चीज का खालिक, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फअन्ना तुफकून, फिर तुम किधर बहकाए जा रहे हो, समझ नहीं आती है, सुनते नहीं हो, इंटेलेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हो, अपने ग्रे मैटर से अपनी अकलों को नहीं जगाते हो। इसी तरह वो लोग बहकाए जाते रहे जो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे। अल्लाहुल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ध करारा वस्समाअ बिनाआ, वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को जाय करार बनाया और ऊपर आसमान का गुम्बद बना दिया। वसव्वरकुम फअहसना सुवरकुम, जिसने तुम्हारी सूरत बनाई और बड़ी ही उम्दा सूरत बनाई। तो कभी किसी की शक्ल को देखकर ये मत कहें इसकी शक्ल कितनी प्यारी और मेरी शक्ल इतनी बेकार, ना ये कहें, ना किसी की शक्ल पर कमेंट करें, ना अपनी शक्लों पर कमेंट करें। जो अल्लाह ने आपको दिया है, आपकी आंखें आपके लिए बेहतरीन है, आपकी नाक आपके लिए बेहतरीन है, आपके बाल आपके लिए बेहतरीन है, आपकी आईब्रोज आपके लिए बेहतरीन है। अल्लाह ने कहा है वसव्वरकुम फअहसना सुवरकुम, अल्लाह ने तुम्हारी सूरत बनाई है और बहुत ही प्यारी बनाई है। हम कहते हैं हम आईब्रोज बनाना छोड़ देंगे तो हमारी शक्लें इतनी बुरी लगेंगी, नहीं लगेंगी, छोड़ें तो अल्लाह की खातिर, देखें तो करके, हिम्मत तो पकड़ें, इरादा तो करें। अल्लाह कह रहा है किसने बनाई है आपकी आईब्रोज बताएं, आपकी अम्मी ने, आपकी सास ने, आपकी नंद ने, आपकी नंद ने आपकी आईब्रोज बनाई होती तो कैसी बनाई होती सोचे, आपकी नंदों ने नहीं बनाई, आपकी जिठानी देवरानियों ने नहीं बनाई, अल्लाह ने बनाई है और अल्लाह ने आपके लिए बहुत अच्छी बनाई है, आप पर सूट करती हैं। और अब तो साइंस भी इस बात को प्रूफ कर रही है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज बहुत प्रोमिनेंट एक तस्वीर फिरती रहती है कि अगर आप अपने आईब्रोज के बाल प्लग करते हैं तो उससे आपकी जो ब्रेन की नर्व्स हैं बहरहाल वो डैमेज होती हैं। पता नहीं इसका कोई उन्होंने ऑथेंटिक सोर्स तो नहीं दिया नीचे इस रिसर्च का, लेकिन कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा। आखिर अल्लाह ने मना किया है तो कोई ना कोई तो वजह होगी, हमारा ईमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जिन चीजों से मना करके गए हैं उन सब के पीछे बड़ी हिकमतें हैं, साइंस वक्त के साथ साथ उनको वाजे कर देगी तो मुझे और आपको यकीन आ जाएगा, और साइंस वाजे नहीं करेगी तो आप और मैं यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह ने कहा है वसव्वरकुम फअहसना सुवरकुम, अल्लाह ने तुम्हें बनाया है तो अपने ऊपर कभी भी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना होना। जिसने तुम्हें पाकीजा चीजों का रिस्क दिया वही अल्लाह जिसके ये काम है तुम्हारा रब है, बेहिसाब बरकतों वाला है, वो कायनात का रब, वही जिंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फदउहु मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसी को तुम पुकारो अपने दीन को उसके लिए खालिस करके, सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अपने निजाम जिंदगी को उसके लिए खालिस करके तो देखो, उसके लिए आगे कदम बढ़ाकर तो देखो। बार बार आपको फदउ मुखलिसीन लहुद्दीन इस सूरत में मिल रहा है, अल्लाह के लिए मुखलस बनकर तो देखो, अपनी नियत को अल्लाह के लिए खालिस करो, अपने किरदार को अल्लाह के लिए खालिस करो, अपनी आदतों को अल्लाह के लिए खालिस करो, ऐसी आदतें बना लो जो अल्लाह को पसंद आए, ऐसे शबो रोज गुजारो, ऐसे शबो रोज गुजारो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात के मुताबिक हों, तो तुम खुद ब खुद अल्लाह के मुखलस बंदे बन जाओगे। ए नबी इनसे कह दो मुझे तो उन हस्तियों की इबादत से मना कर दिया गया है जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بیانات آ چکی ہیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر خون کے لوتھڑے سے, پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے, پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ, پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو, اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو. ایسا مضمون پہلے بھی آ چکا ہے, انسان کا لائف سائیکل اس سے پہلے بھی ڈسکرائب ہو چکا ہے. مراد کیا ہے؟ انسان آخرت کی زندگی کے لیے اس دنیا میں جیے, اس دنیا کو گزارے آخرت کمانے کے لیے. کثرت کی دوڑ انسان کو غفلت میں مبتلا نہ کر دے, ورنہ یہاں کی عمر جو ہے وہ تو آپ کو اور مجھے اس وقت لگ رہی ہے بہت لمبی کثیر. اللہ نے کیا کہا ہے سورہ تکاثر کے اندر؟ الحاکم التکاثر, کثرت کی دوڑ نے تم کو غفلت میں ڈالے رکھا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. تو دنیا کے پیچھے چلیں گے تو اپنی عقل کے پیچھے جائیں گے تو کبھی بھی اللہ کے لیے فرما برداری نہیں رکھ سکتے. اللہ نے کہا لعلکم تعقلون, عقل سے کام لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, انسان کے منہ کی لالچ, انسان کے منہ کو کوئی چیز دنیا کی لالچ جو ہے وہ بھر نہیں سکتی. انسان تو ہر وقت ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش کرتا ہے, انسان کے منہ کی لالچ کو صرف اور صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. جب قبر میں چلے جائیں گے پھر ہی آپ کا اور میرا یہ ٹیمپٹیشنز کا سلسلہ ختم ہوگا. وہی ہے زندگی دینے والا, وہی ہے موت دینے والا, وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے, بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں, کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں. یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی, ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توک ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. ثم فی النار یسجرون, پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے. وہ جواب دیں گے کھو گئے وہ ہم سے, بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے. اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا ثابت کر دے گا. ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے, اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. خالدین فیہا, ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے. فبئس مثوى المتکبرین, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے. فاصبر ان وعد اللہ حق, پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے, اللہ کا وعدہ برحق ہے. اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں, یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں, پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے. وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله, کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا. پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا, اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے. اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ. ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں, اور اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو. ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے, آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ, پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے, ان سے بڑھ کر طاقتور تھے, اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں. قوم عاد کے لیے آتا ہے, بہت لمبے چوڑے تھے, بہت ہیوج سائز کے تھے. جبھی پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش خراش کے اس کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے. دیکھیں آپ اس وقت کوئی کرینز تھی, کوئی بلڈوزر تھے اس ٹائم پر؟ تو قوم عاد کے لوگ جو آتے ہیں وہ روایات میں آتا ہے بہت لمبے چوڑے لوگ تھے, ہائٹ بہت لمبی تھی, بہت لمبے چوڑے تھے. جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بیانات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا, اور پھر اسی چیز کے پھیرے میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور ہم پڑھ آئے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. جس کے دل کے اندر مذاق ہوتا ہے اللہ کی کتاب کے بارے میں، مستہزئون جو ہوتا ہے، اللہ اسے ہدایت نہیں دیا کرتا. اور یہ بات انسان سمجھ لے، اللہ نے قوموں کے اندر پیغام بھیجا، قوموں کے اندر پیغام رسولوں کے ساتھ بھیجا. اگر کتاب کو بغیر رسول کے سمجھنا ممکن ہوتا تو اللہ نے صرف کتابیں نازل کر دیتا. اللہ کے لیے کیا مشکل کام تھا؟ جیسے ہم فوٹو کاپی کرا کے ایک چیز کو کتنی جگہ بانٹ دیتے ہیں، اللہ چاہتا تو ہر فرشتہ آپ کے اور میرے دل کے اوپر قرآن نازل کر کے چلا جاتا. کیوں اللہ نے رسول بھیجے؟ تاکہ وہ رسول پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس کا بتائیں، اس کی ایکسپلینیشن بتائیں، اس کو عمل میں کر کے دکھائیں، اور رسول کی بات بھی وحی کا حصہ بنائی جائے. ہم جانتے ہیں قرآن وحی جلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور سنتیں وحی خفی، وہ بھی وحی کا حصہ ہیں، ان کو ہم اس سے کاٹ نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور انبیاء کو بھیجا، تو اللہ نے جتنی بھی کتابیں بھیجی، کوئی بھی کتاب بغیر رسول کے نہیں آئی. ہاں ہو سکتا ہے کوئی رسول بغیر کتاب کے آئے ہوں، لیکن جن کو کتاب دی گئی ان کو ساتھ میں رسول دیے گئے تاکہ وہ اپنے لیے ان کو رول ماڈل بنا لیں اور اپنے عمل کو بدلیں. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے، ہم نے مان لیا اللہ واحد لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے. انسان کا معاملہ یہی ہے، انسان دنیا میں غفلت میں پڑ کر رسولوں کا انکار کرتا ہے، رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے. لیکن اللہ نے بتا دیا، شروع سے انسانیت کا یہ شیوا رہا، جہاں موت کو سامنے دیکھتا ہے وہاں معافیاں مانگنے لگتا ہے. مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہے گا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے خسارے سے محفوظ رکھے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے اور میرے لیے قرآن لے کر آئے ہیں، ہم اس قرآن کو من و ان اسی طرح ان سے لیں جس طرح آپ اور میں اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ صبح اٹھتی ہوں تو سانس مجھے آتی ہے آکسیجن کی مدد سے. ہم اسی طرح ان سنتوں پر عمل کریں جن سنتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے معاملے میں تین اسکول آف تھاٹس ہمیشہ سے رہے اور آج بھی ہیں. ایک، جنہوں نے صرف اللہ کے رسول کو ایک میسنجر سمجھا، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا کام بس ایک ڈاکیے والا تھا کہ پیغام ادھر سے لے کر ادھر پہنچا دیتے. دوسرا اسکول آف تھاٹ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے جو عمل کرنے کا اسوہ تھا وہ ٹائم باؤنڈ تھا، جب تک آپ حیات تھے اس وقت تک آپ کو فالو کیا جانا تھا. ایک اسکول آف تھاٹ وہ ہے. اور تیسرا اسکول آف تھاٹ وہ ہے جو مانتا ہے، جس کے اندر ہم سب اللہ کی رحمت سے شامل ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے وحی جلی قرآن کی شکل میں اللہ کے رسول کو دی، اور وحی خفی سنتوں کی شکل میں، اعمال کی شکل میں رسول اللہ کو دی. اور اللہ کے رسول رہتی دنیا تک قابل عمل قابل تقلید ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتی دنیا تک آخری انسان جو ہے اس کو اسوہ بنا کر ان کو اپنی زندگی میں عمل میں لے کر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسولوں کی بھی قدر کرنے والا بنائے اور ان کے پیغامات کی بھی قدر کرنے والا بنائے. سورت ہا میم السجدہ، سورت ہا میم السجدہ کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا میم. اب دیکھیں ایک اور سورت آپ کو ہا میم سے شروع ہوتی بھی مل گئی، حروف مقطعات میں ہا میم آ گئے. ہوا مین کہا جاتا ہے ان تمام سورتوں کو جو سورہ مومن سے شروع ہوتی ہیں، اور حروف مقطعات میں ان کے اندر ہا میم آتا ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ خدا رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے. قرآن عربی زبان ہی میں عربی ہے، باقی سب قرآن کی ترجمانی ہوتی ہیں. اور اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا فائدہ اسی کتاب میں ہے کہ تم اس قرآن کو سیکھو اور اس سے علم حاصل کرو. اللہ نے بتا دیا، حقیقت کو کھول دیا. آپ دیکھیں لوگ آخر چار پانچ زبانیں سیکھ ہی جاتے ہیں. ہم مسلمان، ہم پاکستانی بڑے آرام سے، ہم لوگوں کی مدر ٹنگ جو ہے وہ انگریزی تو نہیں ہے، لیکن بڑی اچھی سی انگریزی بول ہی لیتے ہیں. بچے ہمارے جو ہیں ان کی تو شاید لگتا ہے کہ مدر ٹنگ انگریزی ہی ہے، ان کو اردو کے لفظ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، وہ سوچ اردو میں رہے ہوتے ہیں اور ٹرانسلیٹ اس کو جو ہے، سوچ انگریزی میں رہے ہوتے ہیں اور ٹرانسلیٹ اس کو جو ہے وہ اردو میں کرتے ہیں. آپ بچوں سے کہیں لپسٹک کا تو کہتے ہیں میں نے لپسٹک پہن لی. کوئی لپسٹک پہنتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو انگریزی سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے لپسٹک پہن لی. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے انسانوں کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے کہ انسان ایک سے زیادہ زبان سیکھ سکتا ہے. بڑے آرام سے انسان چار سے پانچ زبانیں جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں. مگر انسان کب چار سے پانچ زبانیں سیکھتا ہے؟ جب اس کو پتا ہو کہ کس زبان کے سیکھنے میں میرا کتنا فائدہ ہے. کسی کو مڈل ایسٹ جا کر جاب کرنی ہو تو پھر وہ عربک لینگویج کے کورسز کر کے جاتے ہیں تاکہ وہاں جا کے جاب کرنے میں ان کو آسانی ہو. کسی کو سعودی عرب جا کر جاب کرنی ہو تو عربی زبان سیکھ کر جائے گا. کسی کو اگر فرانس جا کے جاب کرنی ہے تو وہ فرینچ جو ہے اس کو سیکھے گا. کسی کو کینیڈا جانا ہے تو بھی وہ فرینچ سیکھے گا اور انگریزی سیکھے گا, اس لیے کہ وہاں دونوں زبانیں چلتی ہیں. تو انسان جس چیز میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے وہ سیکھ ہی لیتا ہے. ہماری میٹس اگر وہ انٹیریئر کے علاقے سے آئی ہوں اور اردو زبان نہ بولتی ہوں تو اپنے فائدے کے لیے وہ زبان سیکھ ہی جاتی ہیں. تو انسانوں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ہم انسان بھی اللہ کے کلام کی زبان کو سیکھ سکتے ہیں, اس کلام کو سمجھ سکتے ہیں. اور اس کلام کے سمجھنے میں ہی مجھے اور آپ کو قرآن کا نزول اپنے دل پر ہوتا ہوا محسوس ہوگا. اس لیے کہ بہرحال جو ترجمہ ہوتا ہے, چاہے انگریزی کا ہو, چاہے اردو کا ہو, چاہے کسی بھی زبان کا ہو, وہ کچھ پرسنٹ ایسنس دے رہا ہوتا ہے عربی زبان کی آیات کا. آپ کے سامنے تین اگر جو لائنز لکھی ہوں, ایک میں لکھا ہو الحمدللہ رب العالمین, ایک میں اس کا اردو کا ترجمہ, ایک میں اس کا انگریزی کا ترجمہ لکھا ہو, تو ان تینوں میں قرآن کہاں ہوگا؟ فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ. کس لائن میں؟ فرسٹ لائن میں قرآن ہوگا. اگر کسی نے کوئی کتاب چھاپ دی جس میں صرف قرآن کا ترجمہ ہے, اب اس کو قرآن نہیں کہا جا سکتا, وہ قرآن کی ترجمانی ہے, ٹرانسلیٹریشن ہے. بائبل کسی بھی زبان میں بائبل ہوتی ہے, قرآن صرف عربی زبان میں قرآن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس عربی زبان کے قرآن کو سمجھو, اس کا علم حاصل کرو جو بشارت بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی ہے. مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس کی روح گردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے. کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر خلاف چڑھے ہوئے ہیں, ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے. تو اپنا کام کر, ہم اپنا کام کیے جائیں گے. حجاب کا مطلب کیا ہے؟ اسکالرز کے مطابق حجاب کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ الگ ہے, تمہارا مائنڈ سیٹ الگ ہے. ہمارا مقصد زندگی کا کچھ اور ہے, تمہارا کچھ اور ہے. ہمارا جو ہے لائف سٹائل الگ ہے, تمہارا لائف سٹائل الگ ہے. اور حقیقت بھی ہے, ایک دنیا والا ہے اور ایک دین والا ہے. ان دونوں کے درمیان حجاب تو ہے. ایک کا مقصد دنیا کمانا اور ایک کا مقصد آخرت کمانا ہے. دنیا والے لوگ جو ہیں وہ قرآن سن کر قرآن سے فرار حاصل کرتے ہیں, اور دنیا والے لوگ جو ہیں جب قرآن سنتے ہیں اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں, یا سنتے بھی ہیں تو عمل میں لے کر نہیں آتے. جبکہ دین والے لوگ جو ہیں وہ قرآن سنتے ہیں اپنا عمل بدلنے کے لیے, اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. تو دل کے بہانے ہوتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں, یہ قرآن بڑا مشکل ہے, اس دین پر آنا بڑا مشکل ہے, آج کل یہ ممکن نہیں ہے کہ اس احکامات کے اوپر عمل کیا جائے. اللہ نے یہاں بتا دیا کہ ان کے درمیان ایک حجاب حائل ہو جاتا ہے, اصل میں وہ خود ہی ماننا نہیں چاہتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہیے میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا, مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے, لہذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو, اس سے معافی چاہو. تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں, رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے, ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں. کیا ہے ان کا اجر؟ جنت, ہمیشہ رہنے والی جنت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہیے کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کا اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنایا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے. اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے, اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک مہیا کر دی. اسکالرز کے مطابق جو قرآن میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو چھ دن میں بنایا, فی ستتی ایام آتا ہے, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا بریک اپ دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بریک اپ کر کے بتا دیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اور کتنے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا. اور اللہ نے کہا کہ اللہ نے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک مہیا کر دی ہے, یعنی فوڈ سائیکل. اللہ نے کائنات میں جو فوڈ سائیکل بنا دیا ہے, چھوٹے جانور جو ہیں ان کو بڑے جانور کھا جاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے؟ اللہ کا نظام ہے, ایک ٹھیک اندازہ ہے. ہر ایک کو کوئی دوسری مخلوق کھا جاتی ہے, ہاں صرف انسان ایسی مخلوق ہے جسے کوئی نہیں کھاتا. تو انسان کو فکر کس چیز کی ہے کہ فوڈ شارٹیج ہو رہی ہے؟ اللہ نے تو دنیا میں اتنی فوڈ کی مقدار انسانوں کے لیے جو ہے وہ مہیا کر دی ہے. جتنے آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر چوہے ہیں, مینڈک ہیں, مکھیاں ہیں, تتلیاں ہیں, مچھر ہیں, کبھی یہ لوگ فیملی پلاننگ کرتے ہیں؟ आपने सुना हो कि जो चूहों की तरफ से एक पैम्फलेट छोटा सा पड़ा हुआ मिला अंगूठे के साइज का, पता चला एक पैम्फलेट छपा हुआ था चूहों की फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था कि अब फैमिली प्लानिंग करें इसलिए कि अब खुराक मिलना बहुत कम हो गई है, लोगों ने डस्टबिन इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह ताला ने जिस मखलूक को इतना ज्यादा पैदा किया वो इस चीज का नहीं सोचती है, हालांकि उसको दूसरे का खुराक बनना है। और वो इंसान जिसके लिए अल्लाह ने इस कायनात को मुसख्खर कर दिया वो फैमिली प्लानिंग की फिक्र करता रहता है, वो इस फिक्र में रहता है कम बच्चे हों ताकि खुशहाल घराना हो। हमारी तो इंडोक्ट्रिनेशन इस तरह कर दी गई, कम बच्चे खुशहाल घराना, हालांकि फर्मा बरदार बच्चे खुशहाल घराना होता है, चाहे एक हो चाहे पांच हो। फर्मा बरदार होंगे तो आपके घर में सुकून होगा, एक भी बच्चा घर में नाफरमानी करने वाला होता है तो घर का सुकून तबाह और बर्बाद हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने आपकी और मेरे लिए रिसोर्सेज खोल दिए हैं, आज जो मुझे और आपको दुनिया के अंदर फेमाइन नजर आता है, कहत नजर आता है, जो मुझे और आपको बहुत से मुल्कों के अंदर फूड शॉर्टेज नजर आती है, ये जहन में रखें कि इस जमीन के पास खुराक देने के लिए बहुत कैपेसिटी आज भी मौजूद है। जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि जमीन जो है इस वक्त कितनी आबादी है दुनिया की, 7.5 बिलियन है शायद, 7.5 बिलियन दुनिया की आबादी है। और जियोलॉजिस्ट बताते हैं ये जो प्लैनेट अर्थ है इसके अंदर 80 बिलियन को खुराक मुहैया करने की इस वक्त कैपेसिटी मौजूद है, खुद बता रहे हैं। और ये इस वक्त मुझे और आपको फेमाइन और कहत और फूड शॉर्टेज क्यों नजर आती है, इसलिए कि ये पॉलिटिकल वेपन के तौर पर फूड को हथियार बनाया गया है। हम सब जानते हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स को डंप कर दिया जाता है समुन्दर के अंदर, किस लिए, ताकि वो जब मार्केट में आएंगी तो उनकी वैल्यू जो है वो ज्यादा प्रोडक्ट आने की वजह से कम ना हो जाए। कितनी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कल्टीवेशन नहीं की जाती, कितने लैंड हैं जहां पर कल्टीवेशन की इजाजत नहीं है, जहां सैंक्शंस लगी हुई हैं, पॉलिटिकल सैंक्शंस लगी हुई हैं। आपके पाकिस्तान का कितना इलाका है जिसके ऊपर आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, आपके थर्ड वर्ल्ड में चले जाएं और इलाकों के अंदर और मुल्कों के अंदर, वहां पर आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो ये सब ये वजह है कि फूड को पॉलिटिकल वेपन बनाया गया है। अल्लाह ने तो इस जमीन को बहुत ज्यादा माल दिया है खुराक की शक्ल में, अल्लाह ने बहुत इस जमीन को माल दिया है माइंड्स की शक्ल में, लेकिन इंसान जो है उसको एक्सप्लोर कर अपने फायदे की चीज नहीं बनाता। और जब इंसान ने यह समझा कि इंसान अपना खुद खालिक और मालिक है, जब इंसान का अकीदा बिल्लाह कमजोर पड़ा, तभी इंसान ने अपनी अप्रोच ऐसी करना शुरू कर दी कि हम खिलाते हैं अपनी औलाद को, हम पहनाते हैं अपनी औलाद को, हम डालते हैं स्कूल्स में अपनी औलाद को, हम भेजते हैं औलाद को यूनिवर्सिटीज में। आज अल्लाह मुझसे और आपसे रिस्क ले ले तो कौन पहुंचाएगा हमारी औलादों को वहां तक? अल्लाह है अल्टीमेट सोर्स जिसके जरिए से रिस्क आप तक आता है और आपके जरिए आपकी औलादों तक जाता है। तो राज़िक अल्लाह को समझें। फिर अल्लाह ने कहा सब कुछ चार दिन में हो गया, अल्लाह ने जो चीज दुनिया की बनानी थी वो चार दिन में बना दी। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ जो उस वक्त महज धुआं था, जिसको आज आप कॉस्मिक डस्ट एंड गैस थ्योरी के नाम से साइंस में पढ़ते हैं, यानी गैसेस भी जो हैं वो अल्लाह की फरमाबरदार हैं। अल्लाह ने हर गैस को सर्टन प्रोपोर्शन के साथ कायनात में रख दिया है, तो इंसान से भी ऐसी ही फरमाबरदारी दरकार है जैसी कि फरमाबरदारी कायनात कर रही है। आप देखें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ एलिमेंट्स इस दुनिया में रखे हैं, कार्बन एक सर्टन कॉम्बिनेशन के साथ ऑक्सीजन से मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, हाइड्रोजन एक सर्टन क्वांटिटी में ऑक्सीजन से मिलेगी तो H2O पानी बनेगा। जिस तरह कायनात के एलिमेंट्स, कायनात की एक एक मखलूक अल्लाह की फरमाबरदार है, इसी तरह से हम इंसानों को अल्लाह का मखलूकात अल्लाह का फरमाबरदार बनने की जरूरत है। उसने आसमान और जमीन से कहा वजूद में आ जा, कैसे? अल्लाह ने कहा तौअन औ करहन, ख्वा तुम चाहो या ना चाहो, दोनों ने कहा हम आ गए फरमाबरदारों की तरह। तो जिस तरह कायनात फरमाबरदार है, इसी तरह इंसानों को भी अल्लाह का फरमाबरदार होने की जरूरत है। और फरमाबरदारी के लिए जरूरी है कि इंसान अल्लाह का कलाम सुने, और कलाम सुनने के लिए जरूरी है कि इंसान वक्त निकाले। तब उसने दो दिन के अंदर 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में उसका कानून वही कर दिया, और आसमान दुनिया को हमने चरागों से आरास्ता किया और उसे खूब महफूज कर दिया। ये सब कुछ एक जबरदस्त अलीम हस्ती का मंसूबा है। सब देखो और जानो, साइंस का इल्म हासिल करो और जानो, अपने रब तक पहुंच जाओ और देखो तुम्हारा रब कितना मेहरबान है। वो चाहता तो तुम्हारे सरों के ऊपर एक डार्क अंधेरे वाला आसमान बना देता, लेकिन उसने तुम्हारी एस्थेटिक सेंस का भी ख्याल रखा, उसने उसके अंदर सितारे चमका दिए। और सितारे भी सिर्फ और सिर्फ जीनत नहीं है, बल्कि शैतानों को मार भगाने का सामान भी है। اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور ثمود پر نازل ہوا تھا جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو تو انہوں نے کہا قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا لہذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو. یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنی عقل کو کرائے کا وکیل بنایا ہوا تھا, جنہوں نے اپنی عقل کو اپنے قلب سلیم کے انڈر نہیں کیا تھا, اس کی گائیڈنس میں نہیں دیا تھا, جن کی عقل جو تھی وہ تابع تھی ان کی خواہشات کے. اگر اپنی عقل کو روح کے تابع رکھتے تو بات کو سمجھ جاتے, اگر ان کا دل سلیم ہوتا تو یہ سب چیزیں ان کو اپنے فائدے کے لیے محسوس ہوتی. لیکن انہوں نے کہا ان سب کائنات کے معجزوں کو دیکھنے کے بعد بھی کہ ہمیں تو کوئی معجزہ ہی نظر نہیں آیا, کوئی فرشتہ ہی نہیں آیا. آد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور. جس کو مقام مل جاتا ہے دنیا میں, یہ ہسٹری بتاتی ہے کہ اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے. اس کے اندر تکبر کیا آتا ہے, ہماری پلاننگ, ہماری اسٹریٹجک پلاننگ, ہماری ڈیولپمنٹل پلاننگ, ہمارا کریڈٹ, ہماری محنت, ہمارا ہارڈ ورک, ہماری ڈیڈیکیشن, اور اللہ کی ضرورت ان کو لوگوں کو اپنے روزمرہ کے معمول میں نہیں نظر آتی. تو نعوذ باللہ ان کو اللہ ڈسپنسیبل لگنے لگ جاتا ہے, نوڈنگ اکنالجمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو پھر اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا, ایسے مختال اور فخور کا اللہ نے بھی کیا انجام کیا, تاریخ گواہ ہے. ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے, وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں, اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے, وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا. رہے ثمود, تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بنا رہنا ہی پسند کیا. تھے تو آنکھوں والے مگر اندھے بنے رہے, جاگ تو رہے تھے لیکن سوتے رہے. یاد رکھیں سوتے ہوئے کو جگانا آسان ہوتا ہے, لیکن جو جاگ رہا ہو اور غفلت میں ہو اور ہدایت کو ٹھکرا چکا ہو اس کو جگانا بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھیں, اللہ نے ان کو سینسز دیے تھے, اللہ نے ان کو چوائس دی تھی, لیکن انہوں نے بائی چوائس گمراہی قبول کی, تو اللہ نے بھی پھر ان کو اسی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیا. آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا, اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے. اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے, ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا. کون روک جائے گا؟ انسان کے مرتے ہی. یاد رکھیں انسان کے اعمال جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. دنیا جو ہے یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کی دنیا ہے, آپ میں سے جنہوں نے اکاؤنٹ پڑھا ہے, اور دنیا کے اندر ڈیبٹ کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے. کریڈٹ اصل میں انسان کے سامنے آخرت میں آئے گا. اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب یہ دشمن دوزخ کے سامنے گھیر لائے جائیں گے, اور ان کے اگلے پچھلوں کو ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا. پھر جب وہ سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم ان پر گواہی دیں گے. ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ دنیا میں ہاتھ پاؤں ہمیں اپنے نوکر لگتے ہیں, اصل میں یہ ہمارے سپائز ہیں جو اللہ کے خلاف, جو ہمارے خلاف اللہ کے ہاں جا کے گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنے کانوں سے کیا غلط سنا, ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا غلط دیکھا, ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا غلط کام کیا. امیجن کریں کہ آج جو چیزیں مجھے لگتی ہیں کہ میں ان کو ڈکٹیٹ کرتی ہوں کہ جو میں کہتی ہوں یہ کرتے ہیں, قیامت کے دن یہ میرے اگینسٹ کریں گے. قیامت کے دن آپ کی کھال بھی آپ کے اگینسٹ بولے گی, آپ کی سکن بھی آپ کے اگینسٹ بولے گی. تو انسان اپنے اعضاء سے اس دن بات بھی کرے گا, یہ بات بھی اس سے واضح ہو گئی. حضرت علی کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے گناہ کرنا ہی ہے تو دنیا میں کسی ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ سکے. کہاں جائیں گے؟ اگر کسی ایسی جگہ اپنے آپ کو سمجھ کر چلے بھی گئے تو اپنی سکن تو اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گے, اپنے ہاتھ پاؤں تو اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گے. یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی. کتنا حیرت ہوگی ان لوگوں کو. وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا, اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی. انسان نے سوچا بھی نہ تھا. بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن سے محفوظ رکھے جس دن ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, جب صبح ہوتی ہے تو سارا جسم زبان سے کہتا ہے, زبان سے پناہ مانگتا ہے, اگر تم سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے, اگر تم نے غلطی کی تو یاد رکھنا ہم سب کے اوپر اس کا عذاب آئے گا. تو انسان اپنی زبان کو تھام کر رکھے, انسان اپنے الفاظ کو تھام کر رکھے, انسان اپنے کانوں سے وہ سنے جو شریعت نے حکم دیا ہے, انسان اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کرے جو الفاظ اس کو اللہ کے قریب کریں, نہ کہ وہ الفاظ اس کو جہنم کے قریب کریں. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں, آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی, اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا. انسان دنیا میں اللہ سے اپنے آپ کو چھپانے کا دعویٰ کر سکتا ہے لیکن اپنے جسم سے نہیں چھپ سکتا. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. آخرکار ان پر وہی عذاب فیصلہ عذاب چسپا ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپا ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں جانے والے لوگ تھے. بتا دیا گیا کہ آپ کو یہاں کی روک ٹوک فائدہ دے جائے تو یہ بڑی کامیابی ہے, یہاں کا قرآن کا علم آپ کو گناہوں سے روک جائے تو یہ بڑی کامیابی ہے. وقال الذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں, قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون, یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو اور شاید کہ اسی طرح تم غالب آ جاؤ. یعنی یہاں بات بتائی گئی کہ شیطان کیا کرتا ہے, شیطان کی کیونکہ اپنی قرآن سے جان جاتی ہے تو شیطان لوگوں کو قرآن سے بدگمان کرتا ہے, چاہتا ہے کہ لوگ قرآن کو سنیں نہیں. جب لوگ قرآن سننا چاہتے ہیں تو شور شرابے کی طرف ان کی اٹریکشن جو ہے وہ لے جاتا ہے. جیسے کفار جب مسلمان نمازیں پڑھا کرتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے تو تالیاں پیٹا کرتے تھے, شیطان کی باتوں میں آ کے کرتے تھے تاکہ لوگ ڈسٹریکٹ ہو جائیں. شیطان بھی آپ کو اور مجھے اسی طرح قرآن سے ڈسٹریکٹ کرتا ہے. آپ قرآن لے کر بیٹھیں گی, فون بج جائے گا. اب جا کے آپ نے فون اٹھایا, قرآن بند کے تو پتا چلا رانگ نمبر تھا, بڑا غصہ آئے گا پھر آپ کو. آپ پھر قرآن لے کے بیٹھیں گی, پتا چلا ایک میسج آئے گا. آپ پھر قرآن لے کر بیٹھیں گی, کوئی اور ڈسٹریکشن ہوگی. تو یہ شیطان کرتا ہے. پہلا کوشش کیا کرتا ہے کہ انسان قرآن سن نہ سکے. پھر جب انسان قرآن سننا شروع کر دیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے کہ یہ ڈالتا ہے انسان کے اندر کہ انسان قرآن سن تو لے لیکن انسان کو اس سننے کا فائدہ نہ ہو, یعنی انسان کو عمل سے دور کر دیتا ہے. اور یہ شیطان کی چال ہے جس کے اندر شیطان جو ہے اپنے بندوں کو ٹریپ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. لوگوں کو خوشخبری کا مستحق نہیں بننے دیتا, لوگوں کو انذار سے اپنا عمل درست نہیں کرنے دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو اور مجھے کہہ کے گئے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو اللہ کے بندے قرآن سے جڑ کر رہتے ہیں, اللہ کے بندے شیطان کی باتوں میں نہیں آتے. شیطان جو آپ کا اور میرا گھروں سے قرآن سننے کے لیے نکلنا مشکل بنا دیتا ہے, اللہ کے بندے اس کے بہکاوے میں نہیں آتے. آپ دیکھیں قرآن حفظ کرنے کی بڑی فضیلت ہے, احادیث کے اندر قرآن حفظ کرنے کی بڑی فضیلت آتی ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن بندے سے کہے گا کہ جو قرآن تمہارے دل میں محفوظ ہے وہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. جو اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے, تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا, یعنی اپنے درجے انسان بلند کراتا جائے گا. ہم میں سے ہر ایک تو قرآن حفظ نہیں کر سکتا. تو اسکالرز نے وہاں پر یہ بات کہی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جنت کے بلند درجے چاہتی ہیں, آپ چاہتی ہیں کہ آپ بھی جنت میں قرآن پڑھتی جائیں اور آگے سے آگے چڑھتی جائیں, تو وہ کہتے ہیں اگر آپ حفظ نہیں کر سکتے تو کم سے کم قرآن کی آیات کا مفہوم اپنے دل میں بسا لیں, کہ آپ قرآن کے مفہوم کی آیات کے ساتھ پڑھتی جائیں, کیا پتہ اللہ اپنی شان رحیمے سے آپ کے درجات بلند کر دے. تو دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو شیطان کی چالوں سے دور رکھے اور ہم اس قرآن کے لیے محنت کرنے والے بن جائیں. آپ دیکھیں آج قرآن کے اوپر شدت کا حملہ ہے, شدت کا, کفار کی طرف سے بھی حملہ ہے, شیطان کی طرف سے بھی حملہ ہے. آج پریسٹ جو ہیں وہ قرآن جلا رہے ہیں. تو جو پریسٹ قرآن جلا رہے ہیں وہ ایک انسان کا ایفرٹ نہیں ہے. سامنے آپ کو جو سکرین پر نظر آتا ہے انسان وہ ایک نظر آتا ہے, در پردہ بیک سٹیج بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ میں انوالو ہوتے ہیں. تو یہ ان کے دلوں کا بغض ہے کہ وہ قرآن سے اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ اور میں قرآن سے لوگوں کا ایسا بغض دیکھیں، ایسا گرج دیکھیں، شیطان کا ایسا گرج دیکھیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کا اور میرا عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اور مجھے اور زیادہ قرآن کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، آپ کو اور مجھے قرآن کا اخلاق اپنا لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا. جو قرآن کا اخلاق تھا وہ رسول اللہ نے اپنے اوپر اپلائی کر کے دکھایا. تو مجھے اور آپ کو بھی ایسا بننا ہے کہ جس کے لیے کہا جائے کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے لیے واقعی مسلم بنا دے. وہ کسی نے واقعہ سنایا ویسٹ کا کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ مسجد میں کچھ نان مسلم لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کا قرآن چاہیے، ہمیں اس کی کاپی چاہیے، ہم اسے پڑھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ان کو قرآن دے دیا. پھر دو دن تین دن کے بعد وہ واپس آئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ قرآن نہیں چاہیے، وہ قرآن چاہیے جس پر آپ لوگ عمل کرتے ہیں. وہ قرآن کون سا ہے؟ تو کفار سازشوں کا توڑ کیسے ہوگا جب مسلمان اس قرآن پر ویسا عمل کریں گے جیسا عمل اس قرآن پر کیا جانا چاہیے. اللہ نے تو شکوہ کیا ہے وما قدر اللہ حق قدری، اللہ نے تو کہا ہے قلیلم ما تشکرون، لیکن آپ نے اور میں نے اس مائنورٹی کے اندر آنا ہے جو قرآن پر عمل کرے. آپ نے اور میں نے کفار کی سازشوں کا توڑ کیسے کرنا ہے؟ جلاؤ گھیراؤ کر کے، توڑ پھوڑ کر کے، کاروبار بند کر کے، ہڑتالیں کر کے، اس طرح نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اور میں نے قرآن کو اس طرح سجانا ہے. قرآن کو شیطان کیا کرے گا؟ ڈسٹریکشن کرے گا قرآن کے خلاف. اسی مقابلے پر مسلمان اور مومن کیا کرے گا؟ قرآن کے لیے انسینٹیو دے گا، قرآن پر عمل ایسے خوبصورتی سے کرے گا کہ اوروں کا بھی دل کرے قرآن پر عمل کرنے کا، قرآن کی طرف دعوت ایسے دے گا کہ اوروں کا بھی دل کرے قرآن کے بارے میں پڑھنے کا، قرآن کے فائدے ایسے بتائے گا کہ لوگوں کا دل کرے کہ ہم بھی ان فائدوں سے اپنی زندگی کے اندر فائدہ اٹھا چکے. اور ضرورت کس بات کی ہے؟ ہم مسلمانوں کو ایک مرتبہ قرآن کا مزہ چکھا دینے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ مزہ چکھ لیں، اور مزہ چکھنے کے لیے زندگی میں آپ ایک ڈیڑھ سال اپنا نہیں نکال سکتے. ایک ڈیڑھ سال کی بات ہے، ایک ڈیڑھ سال بھی پورے کا پورا 24 گھنٹے تھوڑی. اگر ہفتے میں 4 دن کا پروگرام ہے تو سمجھ لیں روز کے 3.5-4 گھنٹے بس. ڈیڑھ سال آپ قرآن کے ساتھ گزار کر دیکھیں، آپ کو قرآن سے ایسی انسیت ہو جائے گی کہ آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ قرآن کو چھوڑیں. اور یہی طریقہ ہے کہ آپ اور میں اس طرح سے قرآن کو پھیلا سکتے ہیں. اور بیسک عبادت مجھے اور آپ کو یہی سے پتا چلے گی کہ کیسے آپ اور میں کبیرہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں. آج علم والوں کی آپ کے اور میرے معاشرے میں بہت کمی ہے، پیسے والے بہت مل جاتے ہیں، پیسے دینے والے بہت ہیں، لیکن آپ کو اور مجھے علم والے کی کمی نظر آتی ہے. تو علم دینے والے، علم لینے والے، علم پہنچانے والے آپ نے اور میں نے بننا ہے. اور وہ کامیاب ہو گیا جس نے قرآن سنانے میں لوگوں کا دل جیت لیا. حقیقت ہے کفار جو ہیں وہ جتنی تیزی سے مسلمانوں کو قرآن سے دور کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو اتنی تیزی سے قرآن کی طرف لپٹنا چاہیے. اللہ نے کہا ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے. وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کا گھر ہوگی. یہ ہے جزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. وہ انسان، وہ لوگ جن کو دنیا میں دوسرے لوگوں کو رول ماڈل بنانے کی عادت تھی، وہ لوگ جن کو عادت تھی اوروں کو دیکھ کر عمل کرنے کی، وہ لوگ جو اوروں کے بہکنے پر بہک گئے، قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے اللہ آئی ایم سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نے آپ کی نافرمانی کر دی. نہیں، بلکہ کیا کہیں گے؟ ذرا مجھے وہ لوگ تو دکھا جنوں اور انسانوں نے مجھے بہکایا. بلیم گیم کرنے کی عادت تھی، تو انہی عادتوں کے ساتھ آخرت میں اٹھائے جائیں گے، اور آخرت میں بھی ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کریں گے. کہیں گے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل اور خوار ہو جائیں. ان الذین قالوا، ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے کیا کہا؟ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے. ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر جم گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافو، کہ تم خوف نہ کرو. ولا تحزنو، اور تم غمگین نہ ہو. وابشروا بالجنہ، اور تم کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے. اللتی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہتا تھا. اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل فرما دے. عملی تقاضے جب قرآن کے سامنے آئے, یہ وہ لوگ تھے ان الذین قالوا ربنا اللہ, جب ایک دفعہ کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے, اب ان کے پیر ڈگمگائے نہیں. انہوں نے حق کو حق مانا اور اس کو نعمت سمجھا, اور جب اس کو نعمت مان لیا تو اس پر سٹینڈ لے لیا, اور اس اعلیٰ نعمت پر جو سٹینڈ لے لے گا اس کا درجہ صدیقین والا درجہ بن جاتا ہے. ہم اگر سچ کو مان کر مشکل اٹھا لیں گے, حق پر سٹینڈ لے لیں گے, تو دیکھیں اللہ آپ کو کیسی استقامت دیتا ہے. ایک عمل پر آپ جمیں, اللہ آپ کو 10 نیکیاں اور کرنے کی استقامت عطا کرتا ہے. دنیا کا انسان کا نقصان ہو جائے لیکن انسان اپنی آخرت کا نقصان نہ کرے, یہ ہے استقامت. دنیا میں انسان آنسو بہا لے لیکن اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے. خاندان کی انسان رسم چھوڑ دے لیکن سنت کو ریجیکٹ نہ کرے, یہ ہے استقامت. اللہ نے کہا ثم مستقامو, اللہ ان کو استقامت دے دیتا ہے. اور اللہ نے یہاں پر کیا کہا, قالو قالو, یہ نہیں کہا قالا. ایک انسان جو جم جاتا ہے وہ کہتا ہے ربنا اللہ اور اس کے بعد وہ جم جاتا ہے, اللہ نے کہا قالو. سکالرز کہتے ہیں یہاں پر پلورل استعمال ہوا ہے, جمع کا کانجوگیشن آیا ہے, یعنی تنہا بھی انسان مشکلات برداشت کر سکتا ہے جب اللہ کے راستے میں آتی ہیں, تنہا بھی انسان قربانیاں دے سکتا ہے جو اللہ کے راستے میں آتی ہیں, لیکن جب اکٹھے ہوتے ہیں مسلمان, لائک مائنڈڈ مسلمان, مل جل کر قرآن پر عمل کرنے والے, مل جل کر سنکرنائز ہو کر اپنے خاندانوں کے اندر سنتوں کو زندہ کرنے والے, تو اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, انسان ایک دوسرے کو گرنے سے بچا لیتا ہے, انسان ایک دوسرے کو واپس جانے سے گمراہی کی طرف اس سے بچا لیتا ہے. جیسے گناہ ٹاکسنز ہوتے ہیں, اسی طرح سے اچھی صحبت ڈی ٹاکس ہوتی ہے, آپ کے لیے بہتری کا کام کرتی ہے. تو اچھی کمپنی انسان کی بڑی نعمت ہے, اور یہاں اچھی کمپنی کی شکل میں کہا گیا تتنزل علیہم الملائکہ, یہ فرشتے آپ کی اور میری مدد کرتے ہیں, نظر نہیں آتے مجھے اور آپ کو لیکن حوصلہ دلاتے ہیں, کہتے ہیں جمے رہنا, تم نے پڑھ لیا ہے, تمہارا حساب سخت ہوگا, اب تم گمراہی افورڈ نہیں کر سکتی, اب تم سنت کو چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتی. اور ایسے دوست آپ کو دنیا میں بھی مل جائیں جو آپ کو کمپرومائز کرنے کا دعوت نہ دیں, وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں. جب آپ کو ایسے دوست مل جائیں جو آپ کو دین میں آگے بڑھنے کا مشورہ دیں, جو آپ کو نیکی میں آگے بڑھنے کا مشورہ دیں. آپ دیکھیں جب عورت کو لیبر پین آتے ہیں, اب تو آج کل عورتیں ایپیڈورل لگوا لیتی ہیں, لیکن بہرحال جب لیبر پین آتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے, جیسے جیسے لیبر پین بڑھے گا ویسے ویسے فائدہ مند بات ہے یا نقصان دہ بات ہے؟ فائدہ مند بات ہوتی ہے, اس لیے کہ لیبر پین بڑھے گا تو کیا ہوگا, بچے کی ڈلیوری میں آسانی ہو جائے گی. اگر اللہ کی طرف سے دیے گئے حالات میں مشکل آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے آگے ایک بہت بڑی آسانی آپ کی منتظر ہے. اللہ نے کہا ہے ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. جم کر تو دکھاؤ, استقامت تو دکھاؤ, قائم ہو کر تو دکھاؤ اس دین کے اوپر, اللہ کی خاطر سٹینڈ تو لو. جو چاہتا ہے کہ پین ختم ہو جائیں اور وہ آپ کا دوست آپ کو دنیا میں اللہ کے دین پر کمپرومائز کرنے کا کہتا ہے, وہ آپ کا دوست نہیں ہے, وہ آپ کا دشمن ہے. اچھا دوست کون ہے جو کہے ٹیک ا سٹینڈ, جم جاؤ, آج ہمت کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا, ڈارکسٹ آر از جسٹ بیفور ڈان, جو یہ بتائے آپ کو. اور جو جم جائے گا اس کا انسان کا پھر پوٹینشیل نکل آتا ہے. آپ نے وہ بات سنی ہوگی, اکثر بتائی جاتی ہے, ایک شخص تھا, اس نے دیکھا تتلی جو ہے وہ اپنے ککون سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے اور بہت سٹرگل کر رہی ہے اور بہت محنت کر رہی ہے اور اسے نکلا نہیں جا رہا, اس کو تتلی پر رحم آ گیا. اس نے کیا کیا, اس نے لے کر تتلی کو ہاتھ سے پکڑ کر ککون سے باہر نکال دیا. پھر اس نے کیا دیکھا کہ تتلی وہیں پڑی رہی, اڑی نہیں, اور پڑے پڑے پھڑکتے پھڑکتے وہیں پر اسی طرح سے تڑپتے تڑپتے مر گئی. کیا مطلب تھا, اللہ نے نظام ایسا دیا ہے اس بٹر فلائی کو کہ جب وہ اپنے ککون سے باہر نکلتی ہے وقت لگتا ہے, پریشر لگتا ہے, پریشر ایگزرٹ ہوتا ہے تو اس کے ویدرز کے اندر, اس کے پروں کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ سب سکویز ہو جاتا ہے, وہ سب نکل جاتا ہے. جب وہ پانی نکل جاتا ہے تو وہ بالکل لائٹ ویٹ باہر آتی ہے, لائٹ ویٹ باہر آتی ہے تو اڑ پڑتی ہے, اڑ پڑتی ہے تو زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے. بعض دفعہ ہمیں کوئی انسان مشکل میں لگ رہا ہوتا ہے, ہم اس کو کمپرومائز کرنے کا مشورہ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ مشکل ہو رہی ہے نا, ایسا کرو تم چھوڑ دو, تم نہ کرو. اس وقت اس کو یہ مشورہ دینا اس کے ایمان کے لیے لیتھل ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ نے اس کا ایمان کم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے لیے پتہ نہیں کتنے درجات رکھے ہوئے تھے, آپ نے اس چیز سے اس کو محروم کر دیا. تو بعض دفعہ آسانی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے فائدہ دے گی, حالانکہ آسانی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے. تو استقامت کی بہت ضرورت ہے. اور جب معاشرہ آپ کو گمراہی کی طرف دھکا دے گا جبھی تو استقامت کی ضرورت پڑے گی. استقامت کب ضرورت پڑے گی؟ مثال کے طور پر میں سیدھی کھڑی ہوں, میں سیدھی کھڑی ہوں, استقامت کیا ہے؟ مجھے کوئی پیچھے سے دھکا دے رہا ہے اور پھر بھی میں سیدھا کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہوں. یہ ہے اللہ کے بندے, جب سٹینڈ لے لیتے ہیں, چاہے خاندان کی طرف سے پش آئے, چاہے گھر والوں کی طرف سے پش آئے, چاہے معاشرے کی طرف سے پش آئے, استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں. اور یہ ان کا جمع رہنا, یہی ان کا فائدہ مند صبر ہے. یہ ایسی ضد ہے جو صبر کی شکل میں یہ کرتے ہیں, اور جو یہ ایسی ضد ہے یہ ان کے کام آتی ہے. حماقت ہے کہ انسان دنیا کے اوپر جو ہے اپنی ضد لگائے, اور عقل مند ہے وہ انسان جو جنت کے اوپر ضد لگا کر بیٹھ جائے, وہ جنت کے اوپر صبر کرے گا اور جنت سے کم اپنا سودا نہ کرے, جم جائے. آج آپ چوراہے میں جا کر بیٹھیں, ہزار دانوں کی تسبیح پڑھنا شروع کریں, لوگ آپ کے پاس پانی کی بوتلیں لے کر آئیں گے, پلیز اس پر دم کر دیں, لوگ آپ کے گلے میں ہار پھول پھیلائیں گے. آپ ہر مہینے خوب روزے رکھیں, آپ خوب تہجد پڑھیں, لوگوں کو خوب بتائیں میں تہجد پڑھتی ہوں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں لوگ کیسے آپ سے آ کے دعائیں کرواتے ہیں, کہیں گے میرے لیے یہ دعا کر دو, میرے لیے یہ دعا کر دو. استقامت یہ نہیں ہے. استقامت کب آئے گی؟ جب آپ اسٹیبلشڈ نارمز کے خلاف کھڑے ہوں گے, جب آپ لوگوں کو بتائیں گے یہ غیر اسلامی رسم ہے, یہ نہ کرو, میں نہیں کروں گی, آپ بھی نہ کریں, تب استقامت کی نوبت آئے گی. جب آپ لوگوں کو بتائیں گی بدعت کے بارے میں, تب استقامت کی نوبت آئے گی. دیکھیں یہ بدعت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا. اللہ کے رسول بہت آسان دین دے کر گئے ہیں, ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم بدعتوں میں اس لیے بچپن سے انوالو ہوئے کہ ہم نے اپنے آنکھ جس معاشرے میں کھولی وہ بدعتوں سے بھرا ہوا معاشرہ تھا. اب ہم جب اللہ کے دین پر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ معاشرہ ہمیں ڈرگ کرتا ہے پیچھے کی طرف, اور کہتا ہے تم اپنے کن معاشرے کی چیزوں کو چھوڑ کر کن باتوں میں آ رہے ہو. کوئی کہتا ہے وہابی ہو گئے, کوئی کہتا ہے اہل حدیث ہو گئے, کوئی کہتا ہے سعودی عرب والے بن گئے, کوئی کہتا ہے تم حنبلی بن گئے, کوئی کہتا ہے تم شافعی بن گئے. ہم کچھ بھی نہیں بن رہے, ہم صرف استقامت اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جمنا چاہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے فوق الجماعہ, اس جماعت کے اوپر جو اللہ کی جماعت ہوتی ہے. اور اللہ کی جماعت کوئی لیبل نہیں ہے, یہ والے وہ والے یہ والے یہ والے نہیں, بس جہاں چند لوگ اکٹھے مل کر اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے مل جائیں گے وہ اللہ کی جماعت بن جائے گی. ید اللہ فوق الجماعہ, وہیں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ اس جماعت کے اوپر ہوتا ہے. تو مل جل کر عمل کرنا ہے. اللہ نے کہا کہ پھر فرشتے اترتے ہیں, اور ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ فرشتے کس طرح سے اترتے ہیں, جو نہ آئے اس کی کیسے تیمارداری کے لیے پہنچتے ہیں, جو کسی مشکل کی وجہ سے نہ آئے کیسے اس کے کام میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں. اور فرشتے آپ کے اور میرے لیے استغفار بھی کرتے ہیں, ہم پیچھے پڑ آئے. ایک روایت میں آتا ہے کسی بستی میں 10 استغفار کرنے والے بھی موجود ہوں انسان, تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے اندر مجموعی عذاب جو ہے وہ نہیں بھیجتا. تو یہ فرشتے جو ہیں یہ آپ کے اور میرے لیے آتے ہیں تاکہ میرے اور آپ کے قدم جما دیں, آپ اور میں آگے بڑھ سکیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون. كنتم توعدون, جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا رہا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ تم بار بار قرآن پڑھتے تھے, بار بار تمہارے سامنے وعدے آتے تھے, بار بار تم قرآن پڑھتے تھے, تمہارے سامنے اللہ کی جنت کے وعدے آتے تھے. کن تم تو آدون, مستقل تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. ابھی تک یہ کیا ہو رہی ہے؟ مہمان نوازی. ولکم فیہا ما تدعون, وہاں تمہیں وہ کچھ دیا جائے گا جو تم طلب کرو گے. اللہ نے کہہ دیا, یہ فرشتوں کا قول ہے, نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. فرشتے دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم سے, انکریج کرتے ہیں, حوصلہ دلاتے ہیں, آخرت میں ویلکم کریں گے, آخرت میں آپ کو اور مجھے خوشی خوشی جنت میں داخل ہونے کو کہیں گے. تب تم علیکم, سلام علیکم, تب تم, سلام ہو تم پر, بہت اچھے رہے تم, ہم پیچھے پڑ آئے. اور پھر کیا اللہ نے کہا؟ نزلا من غفور الرحیم. ابھی تو یہ اللہ کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی ہے. نزول کہتے ہیں عربی زبان میں ایسے شخص کو جو آپ کے گھر آئے اور ابھی ابھی اونٹ سے اترے. مثال کے طور پر ہم نزول کس کو کہیں گے؟ اور جو آپ اس کو پیش کریں. عرب کا قاعدہ کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی نزول ہوتا تھا, اس طرح سے مہمان آتا تھا ابھی ابھی اونٹ سے اترا ہے, تو وہ گرمی کے اندر اس کو مشروب پیش کیا کرتے تھے, کوئی ٹھنڈی چیز پیش کیا کرتے تھے. ہمارے گھر نہیں, کوئی آتا ہے گرمی تو ہم اس کو پہلے ڈرنک پلاتے ہیں, آپ اسے کوئی سلش پلاتے ہیں, آپ اسے کوئی جوس پلاتے ہیں, آپ اس کو کوئی لیمو پانی پلاتے ہیں, آپ کوئی چیز اس کو ڈرنک پینے کے لیے دیتے ہیں. ابھی تو یہ نزول ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ کہہ رہا ہے, کہ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو استقامت دکھانے والے لوگ تھے اللہ جنت میں ان کو وہ سب کچھ دے دے گا جو کچھ ان کے نفسوں نے تمنا کی تھی, جو انہوں نے اللہ کی خاطر دنیا میں اپنی خواہشات کو بیک برنر پر ڈال دیا تھا, اللہ ان کو جنت میں وہ سب دے دے گا. آپ امیجن کریں اپنی ان تمام خواہشات کو جو آپ دل میں رکھتی ہیں اور آپ اللہ کی خاطر نہیں کرتی, اللہ جنت میں وہ آپ کو سب دے دے گا. اور کیا کہا اللہ نے, نزولم من غفور رحیم. ابھی تو یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے, آپ نے اپنے مہمان کو ابھی ڈرنک پیش کیا, ابھی تو آپ نے اس کو مین میل سرو کرنا ہے, ابھی تو اللہ جنت میں میل میل جو ہے وہ سرو کرے گا. تو ہمت پکڑے, ہمت پکڑنا بڑا آسان ہے. یہی چیز مجھے اور آپ کو استقامت کے اوپر لے کر آئے گی. اور استقامت آخر ہم میرج کاؤنسلرز کے پاس بھی تو جاتے ہیں, سائیکائٹرسٹ کے پاس بھی تو جاتے ہیں, آپ اور میں کانفلکٹ ریزولوشن والے لوگوں کے پاس بھی تو جاتے ہیں تاکہ وہ کیا کریں, آپ کے مسئلے حل کر دیں. تو قرآن کی طرف لوگوں کو بلانے والے بنے, قرآن پر لوگوں کو استقامت دلانے والے بنے, قرآن کو لوگوں کو قرآن کا انسینٹیو دینے والے بنے. اللہ نے یہاں بہترین یہ چیز بتائی, اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اور کون اس شخص سے بہتر ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے, وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ نے انسینٹیو دے دیا ہے, یہ بھی ایک کریئر ہے جو اپنایا جا سکتا ہے. لوگوں کے جھگڑے سالو کرتے ہو, لوگوں کو میرج کاؤنسلنگ کے اندر میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہو ان کی اٹیچمنٹ دوبارہ کرواتے ہو, ان کے مسائل حل کرتے ہو, اپنے معاشرے کے اندر سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہو, یہ بھی ایک دور ہے, یہ بھی ایک جگہ ہے, یہ بھی ایک معاملہ ہے جس کے اندر تم جا سکتے ہو اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا سکتے ہو. اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اور عمل میں پکا کر دے گا. اس لیے یہاں پر کہا وعامل صالحاً, جو اللہ کے دین کی طرف بلائے اس کے اپنے عمل میں گراس ڈسکرپنسی نہیں ہونی چاہیے. بلانے والا یقیناً پرفیکٹ نہیں ہے لیکن گراس ڈسکرپنسی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ انسان عمل کی کوشش کرے اور کہہ دیا گیا ان ننی من المسلمین, میں مسلمانوں میں سے ہوں, میرا کوئی سیکٹ نہیں ہے, میرا کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے, میری کوئی جماعت نہیں ہے, میرا کوئی مدرسہ نہیں ہے, ان ننی من المسلمین, میں مسلمانوں میں سے ہوں, میری آئیڈینٹی وہی ہے جو اللہ نے میرا نام رکھا ہے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے, تم بدی کو اس کی نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو, تم دیکھو گے تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا, یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا وما یلقاها الا الذین صبروا, صبر کرنے سے آگے کے کام آسان ہو جاتے ہیں اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ایسے نصیب والوں میں شامل فرمائے, اللہ ہماری اولادوں کو دین پر استقامت عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو دین کا مبلغ بنا دے, اور اللہ ہماری اولادوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ کے دین کا مبلغ بنا دے. ہم دنیا کے معاملے میں کہتے ہیں یو آر سو لکی, تمہارے اے سٹارز آ گئے, تمہارے 8 A-stars آ گئے, یو آر سو لکی. اللہ نے یہاں کہا ہے وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, یہ تو نصیب والوں کو چیز ملتی ہے. اگر کسی نے نصیب کے اوپر اگر کسی نے کسی کو لکی کہنا ہے, یہ ہے وہ مقام. دین کی طرف لوگوں کو آتے ہوئے دیکھو تو کہو یو آر سو لکی کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا موقع دیا. اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو, جب آپ صبر کریں گی, اللہ کے دین کی طرف آئیں گی, اللہ کے دین کے راستے پر عمل کریں گی, لوگوں کو اس کی طرف بلانے کی کوشش کریں گی, شیطان تو فارغ ہو کر نہیں بیٹھے گا, وہ تو اکساہٹ ڈالے گا. تو اللہ نے کیا کہا, کیا کرو, اللہ کی پناہ لو, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جو رات اور دن اور سورج اور چاند, سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو. کیوں دنیا کو کیوں پوچھتے ہو, اللہ کو پوجو جس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں, بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے, اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں, جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور تھکتے نہیں. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے, پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکایک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے, یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں, خود ہی سوچ لو آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکے جانے والا ہے, یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا، کرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ کہیں وہ ہم خود تو نہیں، سوچ لیں ہم لوگ۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید۔ باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ اے نبی، تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہیں کہی گئی۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے، کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اہل عرب کو یہاں پر ایڈریس کر رہے ہیں۔ کسی اور زبان میں قرآن آتا تو اللہ تعالیٰ نے جو عرب کی زبان کے اندر فصاحت اور بلاغت رکھی تھی، وہ اتنی بلیغ مثالیں قرآن کے اندر نہ ہوتی کسی اور زبان میں اگر یہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نان عربک نہیں بنایا، عربی زبان کی یہ خاص خوبی اللہ نے رکھی ہے، اور یہ کوئی سپیورٹی کمپلیکس کا شکار ہونا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو خوبی دی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی کوئی بھی زبان عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک تلوار کے لیے عربی زبان میں 500 الفاظ آتے ہیں، غصہ عربی زبان میں 10 طرح کا ہوتا ہے، خوشی کے جذبات، صبر، یہ عربی زبان میں 10 طرح کا ہوتا ہے۔ آپ مثالیں دیکھتے رہیں اور آپ کو ملتی جائیں گی۔ قرآن کے اندر محاورے استعمال ہوئے ہیں، اللہ نے قرآن کے اندر بلیغ مثالیں استعمال کی ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ عربی زبان کی خوبی ہے کہ جو بڑی بڑی باتوں کو چند الفاظ میں بیان کر دیتی ہے۔ کیا ہی عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ یہ کون لوگ ہیں جو سیف ڈسٹنس پر رہتے ہیں، کنارے کنارے پر رہ کر اسلام کی بات مانتے ہیں، جہاں موقع آتا ہے مشکل کا وہاں کمپرومائز کر کے بھاگ جاتے ہیں، اپنی کنوینئنس دیکھتے ہیں۔ کمپرومائز کرنے والے لوگ آدھی بات سنتے ہیں آدھی نہیں سنتے۔ دیکھیں جو دور سے بات سنے گا اس کو آدھی بات سمجھ آئے گی، آدھی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے بتا دیا یہ کون لوگ ہیں، ان کے کانوں پر کیوں پٹی پڑی ہے، اس لیے کہ دور سے سن رہے ہیں، نزدیک نہیں آ رہے۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں یہی اختلاف ہوا تھا، اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، جو کوئی بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ 25واں پارہ، الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا وما تحمل من انثی ولا تدع الا بعلمہ۔ اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی، کس نے بچہ جنا۔ پھر جس روز وہ ان کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو دل مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کے سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں، میں نہیں سمجھتا قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ خود سے خود اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا، ایسے انسان کا ذکر ہے کہ آزمائش آنے پر یہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور نعمتیں ملتی ہیں تو بھی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اے نبی، ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑا بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ اللہ کو ان کو پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات ان کے آس پاس بنائی ہے، یہ کائنات اللہ کا منہ بولتا ثبوت ہے، کائنات اللہ کا فعل ہے، قرآن اللہ کا قول ہے، دونوں برحق ہیں۔ اور سائنس نے قرآن کو تو ثابت نہیں کیا بہت سے مقامات پر، لیکن سائنس نے کائنات کو کافی حد تک برحق ثابت کر دیا۔ تو کیا تم صرف سائنس کی بات مانو گے، قرآن پر ایمان نہ لاؤ گے؟ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، لیگل پوائنٹ آف ویو سے، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے، انٹلیکچوئل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں قرآن دن بدن پروف ہو رہا ہے، یہ اس کے برحق ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہ الحق، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ الا انہم فی مریت من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ ان کو بتا دو اپنے الیکٹرون مائکروسکوپ سے دیکھ لیں، بتا دیں جو اپنے ہبل ٹیلیسکوپ سے دیکھ لیں، اللہ جو کہہ رہا ہے کیا وہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے تو کہہ دیا ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ الشعراء مکی سورت ہے، شعراء کا مطلب ہوتا ہے مشورہ، یہ واحد سورت ہے جس میں آپ کو دو آیات مقطعات پر ملتی ہیں، اور دیکھیں پھر حامیم سے شروع ہو رہی ہے، حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، حامیم عین سین قاف، اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے۔ آسمان میں کہا جاتا ہے کہ بالشت بھر بھی جگہ خالی نہیں جہاں کے اللہ کے فرشتے موجود نہ ہوں جو اس کی حمد و ثنا کر رہے ہوں۔ آگاہ رہو حقیقت میں اللہ غفور اور رحیم ہی ہے، جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ ہاں اسی طرح اے نبی یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مکے والے بھی انذار کے پوائنٹ آف ویو سے قرآن نہیں سنتے تھے، برکت کے پوائنٹ آف ویو سے شاید سن لیتے، ہم مسلمان بھی آج برکت کے پوائنٹ آف ویو سے قرآن سن لیتے ہیں، انذار کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں سمجھتے۔ اللہ نے کہا کہ قرآن کے سمجھنے کی کنجی اس کی عربی زبان میں ہے، اور اللہ نے مقصد بھی بیان کر دیا، کیا مقصد ہے اس قرآن کے آنے کا؟ کہ یہ خبردار کرے، لتنذرا، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار، کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کا راستہ دکھا دے، اور دوسرا اللہ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حدیث کا علم عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے ہمارے اختلاف دور کرے گا، اختلاف دور ہوتے ہیں علم آنے سے۔ ہم سمجھتے ہیں علم آنے سے اختلافات بڑھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ نے یہ کتاب کیوں نازل کی؟ تاکہ تمہارے درمیان اختلافات کو دور کرے۔ تو قرآن کا علم، حدیث کا علم میرے اور آپ کے اختلافات کو دور کرنے والی چیز ہے، اس سے اختلاف دور ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کیا چیز سنت ہے، کیا چیز بدعت ہے، کیا ایمان ہے، کیا نفاق ہے، اللہ واضح کر دیتا ہے۔ اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اسی طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے سوائے اللہ کے، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ شرع لکم من الدین، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار گزری ہے جس کی طرف اے محمد تم انہیں دعوت دے رہے ہو، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا اللہ راستہ کس کو دکھائے گا توحید کا؟ جو اللہ کی طرف آنا خود چاہے گا، جو اللہ کی طرف آنا ہی نہ چاہے وہ کیسے جو ہے اللہ کی طرف پلٹ سکتا ہے؟ اور جو اللہ کی طرف آنا چاہے گا اس کو کیا کرنا ہوگا؟ علم کی محفل ڈھونڈنی ہوگی، اور جو علم میں آلریڈی لوگ آ چکے ہیں ان کو اور لوگوں کو اٹریکشن دلانے کے لیے، انسینٹیو دلانے کے لیے جگہ بنانی ہوگی۔ آپ دیکھیں کسی کمرے میں بہت زیادہ لوگ ہوں تو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ آگے آگے آ جائیں، آگے آگے آ جائیں تاکہ اور لوگ جگہ بن جائیں. تو جو اور اللہ کی طرف جھکے گا, جو اور اللہ کی طرف آئے گا, جو اور احسن عمل کرے گا, اوروں کو جگہ ملے گی, اوروں کو عمل کرنے کا موقع ملے گا, اوروں کو پتہ چلے گا کہ اچھا مجھے بھی تھوڑا سا عمل کرنا ہے, مجھ سے آگے والے تو بہت آگے نکل گئے. تو جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ اس کو آگے بڑھائے گا. لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا, اور اس بنا پر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قدیہ چکا دیا گیا ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. جب مسلمان علم کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں تو کفار کو موقع مل جاتا ہے ان کے خلاف مختلف سازشوں کو پلاٹ کرنے کا. اللہ کے نبی نے توحید کا اعلان کیا, توحید پر عمل کیا اور توحید کی دعوت دی. آپ کو اور مجھے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ شک میں مت مبتلا ہونا. شک کیا کرے گا؟ شک انسان کو عمل سے دور کر دیتا ہے. شک انسان کو سنتوں کے بارے میں انسان کے ڈاؤٹس کریٹ کر دیتا ہے. چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے اس لیے اے محمد اب تم اس دین کی طرف دعوت دو اور جس طرف تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ. اللہ کے رسول کے ذریعے بار بار مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے فاستقم کما امرتا, اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو. یعنی مشکل حالات میں تم جگہ مت چھوڑ جانا, مشکل حالات میں کمپرومائز نہ کر جانا, اللہ ہی کی بات ماننا, لوگوں کی نبضیں مت دیکھتے رہنا. ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی, ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں, تمہارے اعمال تمہارے لیے, ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا, اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے. تو مشکل حالات میں کمپرومائز نہ کرنا یہی عقل مندی ہے. مشکل حالات میں کمپرومائز کا سولوشن دینا یہ جو ہے آپ کا دشمن ہوگا, آپ کا دوست نہ ہوگا. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیبوا له, اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی. میزان کا مطلب اللہ کی شریعت جو ترازو کی طرح تول کر صحیح اور غلط, حق اور باطل, ظلم اور عدل اور راستی اور صحیح چیز کے اندر جو ہے فرق کر دیتی ہے. اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو. جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں, مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو, جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. ظاہر ہے کہ جب گمراہی پھیلانے میں اپنے سینسز استعمال کریں گے تو ان کے پاس انرجی باقی نہیں رہے گی کہ اپنے سینسز کو ہدایت کے لیے استعمال کر سکیں. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے, جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے, اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں, اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تم دیکھو گے یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا, بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے. جو کچھ بھی چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم, اپنے بچوں کو بتا دیں, بچے دنیا میں اپنی ٹیمپٹیشنز کو تھام نہیں سکتے, ان کو بتائیں یہ دنیا عارضی ہے, ان کو بتائیں یہاں پر خواہشات پوری کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو نہیں بھیجا گیا, یہ دنیا دار الجزا ہے, دار الامتحان ہے, دار الجزا آگے آنا ہے. اور بچوں کو یہ آیت پڑھ کر بتائیں لہم ما یشاؤون عند ربہم, ہر چیز وہاں ملے گی تمہیں جو تم چاہو گے. ہر چیز, جس چیز کا دل میں اللہ نے تمہاری فطرت بنائی ہے اللہ کو پتا ہے تمہارے اندر کیسی ٹیمپٹیشنز آئیں گی. جیسی ٹیمپٹیشنز آئیں گی اللہ ان کو فلفل کر دے گا. ذالک ھو الفضل الکبیر, یہی بڑا فضل ہے. جنہوں نے اپنے دین کے لیے اپنے کریئر چھوڑ دیے اللہ ان کو کمپنسیٹ نہ کرے گا. اللہ نے پہلے کہا تھا جہادن کبیر, یہ اس لیے اللہ ان کو دے رہا ہے کہ جو وہ چاہیں گے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جہادن کبیر کیا ہے. وہ دائی اللہ بنے ہیں, انہوں نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے استقامت اختیار کی ہے, انہوں نے اپنی خواہشات کو چھوڑا ہے, اور جن خواہشات کی بعض دفعہ شریعت میں گنجائش تھی تب بھی چھوڑا, تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں. تو اللہ نے بھی ان کے لیے بڑا اجر بنا کر رکھا ہے تیار. یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے. اے نبی, ان لوگوں سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا قدردان ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ, وہ باطل کو مٹا دیتا ہے, حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے. وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے. وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے, حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے. وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے. رہے انکار کرنے والے, ان کے لیے سخت سزا ہے. اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے, مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے. وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد میں برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. وہی قابل تعریف ولی ہے. اس کی نشانیوں میں سے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات ہیں جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں. وہ جب چاہیں انہیں اکٹھا کر سکتے ہیں. اللہ کی شان بتا دی, اللہ بندے بنو, خوشی خوشی اللہ کے بندے بنو. اللہ تمہاری خوشیاں برباد کرنا نہیں چاہتا, اس پر بھروسہ رکھو. وہ تم کو بچانا چاہتا ہے, اس پر ٹرسٹ تو کرو. تمہارے لیے تو سب کچھ بنایا ہے اس نے, دنیا بھی اور جنت بھی. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, تم لوگوں پر جو بھی مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی آئی ہے, اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو, اور اللہ کے مقابلے میں تم کو کوئی حامی اور مددگار نہیں ملے گا. اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جسے چاہے ہوا کو جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور اس سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے کا صبر اور شکر کرنے والا ہو, یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے. اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کیا جائے پناہ ہے. جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سرو سامان ہے, اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ مومنین کو ہی نظر آتا ہے جن کا ایمان بالغیب بہت مضبوط ہوتا ہے, انہیں کو جنتوں کے وعدے جو ہیں وہ سنائی دیتے ہیں. اللہ نے کہا والذین, یہ کون ہے مومن جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کی آگے صفات بتائیں. والذین یجتنبون کبائر الاثم, جو بڑے بڑے گناہوں والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. بے حیائی انسان کو کبیرہ گناہوں کے بھی ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے. بے حیائی انسان کے کبیرہ گناہوں میں سے ہے, اور بے حیائی کرنے سے انسان کے بہت سی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. بے حیائی کیا ہو سکتی ہے؟ کئی اینگل میں ہو سکتی ہے, ہم اچھی طرح جانتے ہیں, ہم کئی دفعہ اس پر بات بھی کر آئے ہیں. بے حیائی یہ بھی ہے کہ کسی ایسی ویب سائٹ لنک پر جایا جائے جس کے اوپر ایسی چیز دیکھی جائے جو دیکھنا اللہ نے منع فرمایا ہے. اور بے حیائی کے اندر موویز اور ڈرامے بھی آ جاتے ہیں, اور ایسی موویز جو ماں باپ کہتے ہیں بچوں کے دیکھنے کی نہیں ہے, اور خود کمرہ بند کر کے دیکھتے ہیں. تو کیا مطلب اس کی اجازت مل گئی؟ کیا وہ اس کی پرمیشن مل گیا, اس کا این او سی مل گیا؟ بے حیائی بے حیائی ہی رہتی ہے, چاہے بچے دیکھیں چاہے ماں باپ دیکھیں. تو بتا دیا گیا کہ جو اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں ان کی پہلی صفت کیا ہے, کہ وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتے اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, جب غصہ آ جاتا ہے تو درگزر کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ نہیں آتا, غصہ آتا ہے, پی جاتے ہیں اللہ کی خاطر, برداشت کر جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ سامنے والا غصہ کر رہا ہے. سامنے والے کے غصے کے اوپر غصہ نہیں کرتے بلکہ صبر کر لیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ والذین استجابوا لربہم, جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں. واقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. وامرہم شورا بینہم, آپس کے معاملات میں مشورے کرتے ہیں, یعنی برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, مل جل کر فیصلے کرتے ہیں. اسلام ڈکٹیٹرشپ یا ایبسولیوٹ ڈیموکریسی کی بات نہیں کرتا, ان دونوں کے درمیان درمیان بات کرتا ہے. برین اسٹارمنگ کرو, مشورہ کرو, ٹیم کو ساتھ لے کر چلو. کوئی اپنی عقل کو کل عقل نہ سمجھے, بلکہ مشورہ جو ہے وہ امانت ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کو اچھا مشورہ دے تو اس پر ضرور عمل کریں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، ہم نے جو کچھ رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ سٹنگ ڈکس نہیں بنتے، پنچنگ بیگز نہیں بنتے. حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ معاف کر دینے سے سامنے والے کو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے تو اس کو معاف کر دو، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ بدلہ لے لینے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے تو تم بدلہ لے لو. تو یہاں یہ بتا دیا گیا ان اللہ پر توکل کرنے والوں کی خوبی میں سے ایک خوبی کہ وہ کیا کرتے ہیں، جب زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں. برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ایکسٹریکٹ بتا دیا آپ کو کہ اگر معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہے تو معاف کریں، اگر بدلہ لینے سے اصلاح ہوتی سامنے والے کی تو بدلہ لے لیجئے. جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے، ولی من صبر و غفر ان ذلک لمن عظم الامور، یہ بڑی اول العزمی کے کاموں میں سے ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان دین کا کام کر رہا ہوتا ہے. جو مبلغ ہوتا ہے اس کو درگزر کرنا ہوتا ہے. اگر آپ دین کے مبلغ بن گئے ہیں اب آپ بدلہ نہیں لیں گے، اللہ نے اجازت دی ہے بدلہ لینے کی، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ جو اللہ کے دین کے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے صبر کا موقع کیا ہے کہ وہ بدلہ نہ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے دین کی تبلیغ کرنے کا تو بہترین طریقے سے لوگوں کو درگزر کر دیجئے. ایک چیز سمجھ لیں، دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے تبلیغ اور ایک ہے دین کا نفاذ. جب تبلیغ کرنی ہوگی تو بہترین اخلاق اپنایا جائے گا، درگزر کیا جائے گا. جب دین نافذ کرنا ہوگا اب درگزر نہیں کرنا، اب تو پالیسیز کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانی ہی کروانی ہے. تو بتا دیا گیا کہ درگزر کرنا اچھا ہے تبلیغ کے معاملے میں، لیکن اگر دین نافذ کرنا ہو پھر تمہیں رولز اور ریگولیشنز کو سامنے لانا ہوگا. جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں. تم دیکھو گے کہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی کوئی سبیل نہیں، اور تم دیکھو گے یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، اور اس کو نظر بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے. اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل ضیاکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے. یہاں پہ الفاظ کیا آئے ہیں؟ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. اہلیہم کا ذکر بھی آیا ہے، نہ اپنی فکر کی نہ اپنی اولاد کی فکر کی، نہ خود کانفیڈنٹ مسلم بنے نہ ان کو کانفیڈنٹ مسلمان بنایا، نہ خود دین کا علم حاصل کیا نہ ان کو دین کا علم دیا. بہترین سے بہترین مونٹیسری میں تو ان کو ڈال دیا علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن دین کی طرف ان کی تعلیمات پہنچانے کے لیے اس کی کوئی سٹرگل نہ کی. ویسے تو میجورٹی ہمارے ہاں معاشرے کے اندر لوگ اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ نہیں کراتے. کیوں نہیں کراتے؟ مونٹیسری بھی ہوم سکولنگ کے نام پر نہیں ہوتی کہ نہیں آج کل تو آپ کو مونٹیسری میں ڈالنا ہوتا ہے، ورنہ بچہ آپ کا گروم نہیں ہوتا، ورنہ بچہ آپ کا ٹرینڈ نہیں ہوتا. تو ہم دنیا کی تعلیم کے لیے ہوم سکولنگ نہیں کرواتے، دین کے تعلیم کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، ہم ہوم سکولنگ کرا لیں گے، ہم خود پڑھا دیں گے، ہم خود سمجھا دیں گے، ہم بتا دیں گے. اور پھر انسان کیا کرتا ہے، جیسے خود علم سے غافل ہوتا ہے ایسے ہی اپنے اہلیہم سے بھی دین سے غافل کر دیتا ہے ان کو بھی. اور ان کے حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں. جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ. مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، تم پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹا پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تقدیر کا معاملہ بتا دیا، یہ چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، اس پر زور نہ لگاؤ۔ اور مسلمان مومن عورتیں، مومن مرد اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ان کی شادی کا مقصد صرف ایک نہیں ہے، اولاد پیدا کرنا، بلکہ ان کو بتا دیا گیا اس قرآن کی تعلیمات کے ذریعے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کریں۔ ایک دوسرے کو اطمینان پہنچانے کا ذریعہ بننا بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اگر اولاد کسی کو نہیں دی تو انسان کے اندر احساس سے محرومی نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، انسان اولاد انسان کے لیے بڑا فتنہ، بڑی آزمائش ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے روبرو بات کرے۔ اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام بر فرشتہ بھیجتا ہے، اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وحی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ اسی طرح، اے نبی، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف نازل کی ہے، تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا، جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں، یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ اللہ تصیر الامور، خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے کہا، ایمان تمہارے سینوں کے اندر کپڑوں کی طرح پرانا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے تم کپڑا دھو کر پاک کر لیتے ہو، ایسے ہی تجدید ایمان کیا کرو، ایسے ہی ایمان کا مذاکرہ کیا کرو، ایسے ہی اپنے دل کی بھی سپرنگ کلیننگ کیا کرو جیسے اپنے گھروں کی سپرنگ کلیننگ کرتے ہو۔ سورہ زخرف مکی سورت ہے۔ زخرف کا مطلب نقش و نگار بھی ہوتا ہے، زخرف کا مطلب گولڈ بھی ہوتا ہے، گولڈ کوٹنگ بھی ہوتا ہے، ڈیکوریشن بھی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھیں پھر حامیم سے شروع ہو رہی ہے، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے۔ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پر وقت لگائیں، قرآن کی عربی پڑھیں، میکسیمم کوشش کریں کہ آپ ایک قرآن مکمل کر لیں۔ اگر ابھی آپ پیچھے رہ گئے ہیں تو تاک راتوں میں میکسیمم قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ خواتین اکثر کہتی ہیں ہم تاک راتوں میں کیا کریں، آپ دو رکعت نیت کریں، دو رکعت نفل سمپل، اور اس کے بعد آپ قرآن پڑھیں، ایک رکو دو رکو جتنے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، پھر دو رکعت پڑھیے، پھر قرآن کی تلاوت کیجیے، پھر دو رکعت پڑھیے، پھر قرآن کی تلاوت کیجیے، تو آپ کی عبادت اور تلاوت ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ ہمیں قرآن اتنا حفظ نہیں ہوتا، ہم لمبا لمبا قیام نہیں کر سکتے، تو بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ اس مہینے کو بس قرآن کا مہینہ بنا لیں۔ اللہ نے رمضان کے مہینے کے لیے کہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو اللہ نے یہاں کہہ دیا عربی قرآن بنایا ہے، تو میکسیمم عربی قرآن کے ساتھ بھی وقت گزاریے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر ادھر سے نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو؟ پہلی گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو، پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں، اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ خود کہیں گے انہیں اس زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا، اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اور اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ تو دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے ہیں تمہارے چلنے کے لیے، تو کیا اللہ تمہاری ہدایت کے لیے راستے نہ بناتا؟ کیا اللہ تمہیں ایسے راستے نہ دیتا جن پر چل کر تم جنت تک پہنچ سکتے؟ وہی جس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جن پر بیٹھو، تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ بتا دیا گیا کہ جب آپ سفر پر نکلیں یہ دعا پڑھ کر نکلیں، کسی بھی سواری پر آپ ہوں یہ دعا پڑھ لیجئے۔ یاد رکھیں، سواری اہم نہیں ہوتی، ہم نہ اپنی سواری کو دیکھ کر کسی سپیریئر کمپلیکس کا شکار ہوں، نہ کسی کی سواری کو دیکھ کر ہمارے اندر جو ہے یہ جذبہ آئے کہ اس کی سواری حقیر اور ہماری اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ منزل اہم ہوتی ہے، اصل کیا ہے؟ اللہ نے کہا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم اصل میں اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں. تو سواری کس منزل پر لے کر جا رہی ہے یہ اہم ہوتا ہے. ہم انسان اتنے کمزور ہیں کہ ہم چیزوں کے اصل پر غور نہیں کرتے, ظاہر میں الجھ کر رہ جاتے ہیں. جو طالب علم ہے, جو مجاہد ہے, اسے نہ مرسیڈیز نقصان دے گی نہ اسے رکشہ نقصان دے گا. اس کی فکر نہ کریں کہ اللہ نے آپ کو مرسیڈیز میں بٹھایا, اس کی فکر کریں یہ دیکھیں کہ آپ اس مرسیڈیز میں بیٹھ کر کہاں جا رہی ہیں. کوئی سائیکل پر بیٹھ کر جوا کھیلنے جاتا ہے, اس نے اپنا جانا جو ہے وہ ضائع کر دیا اور اس نے اپنا وقت ضائع کر دیا. کوئی سائیکل پر بیٹھ کر درس قرآن سننے آتا ہے, اس نے اپنا سننا سنانا جو ہے اللہ کے ہاں جو ہے ریکارڈ کروا لیا. اصل چیز سواریوں کی نہیں, اصل چیز تمہاری نیت, خلوص اور اس چیز کی ہے کہ تم کس منزل کی طرف جا رہے ہو. یہ اللہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے. کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں, اس کی ولادت کی خوشخبری جب خود ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی؟ اصل میں یہ عربوں کا قول تھا, وہ کہا کرتے تھے کہ لڑکے تلواروں سے کھیلتے ہیں, لڑکیاں جو ہیں وہ زیور پہنتی ہیں. ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سونا, زیور, عورت کے ہار سنگھار کے لیے سب جائز قرار دے دیا ہے. تو اللہ سے اس نعمت پر خوش ہوں. یہ جملہ پڑھ کے کہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے, یہ مت سمجھیں کہ آپ کی کمی بیان کی گئی ہے کہ جو زیوروں میں پالی جاتی ہے. خوش ہوں کہ اللہ نے زینت آپ کے لیے بنائی ہے, خوش ہوں کہ اللہ نے آپ کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں کیسی نعمتیں دے دی ہیں. اور دوسری بات یہاں پر جو آئی, بحث و حجت میں اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتی, اس پر بھی خوش ہوں. اچھا ہے کہ میں بحث مباحثہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں. آپ دیکھیں, شوہر اور بیوی لڑتے ہیں تو پہلے کون روتا ہے, شوہر یا بیوی؟ بیوی روتی ہے, تھوڑی شوہر رونا پڑے, مجھے نہیں پتا تم نے مجھے رلا دیا, اب میں جا رہا ہوں, میں تم سے بات نہیں کروں گا. شوہر نہیں روتے ہیں, بیویاں روتی ہیں. اچھی بات ہے, ان کو بحث کرنی نہیں آتی. اگر اللہ کی بندیاں بحث کریں گی, اپنا بھی بلڈ پریشر ہائی کریں گی, اپنے شوہر کا بھی کریں گی اور ماحول بھی ٹینس ہوگا. تو ایک طرح سے یہ عورتوں کی فائدے میں اللہ تعالیٰ نے بات کر دی یہاں پہ, کہ عورتیں جھگڑا کرنے والیاں نہیں ہوتی. اللہ نے تو یہاں بھی عورتوں کی سائیڈ لی ہے. انہوں نے فرشتوں کو, جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں, عورتیں قرار دے لیا. کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے. یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے, محض تیر تکے لڑاتے ہیں. کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں, بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں ہم نے کوئی نذیر بھیجا, اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا, ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. اے نبی, ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اس ڈگر پر چلے جاؤ گے, خواہ وہ تمہیں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا, جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں. پھر کیا ہوا؟ فانتقمنا, فا آیا ہے, اللہ نے بھی فوراً پکڑا ان کو. فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین, آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے, اور اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے باپ دادا کی ان روایات اور رسموں کے پیچھے ایسے چپک کر رہ جائیں کہ سنتوں کو زندہ نہ کر سکیں اور بدعتوں کے پیچھے جا کر گمراہی کا راستہ اپنے لیے اڈاپٹ کر لیں. اللہ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.